صدق الله مولانا. حضرات محترم، پچھلے درس قرآن میں ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ میں اور خالق کائنات کی تعلیمات میں جس عظیم شان کعبے کی طرف انسانیت کو متوجہ کیا، اس کعبے کی تاریخ کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور تعمیری کعبہ کے حوالے سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اس کعبے کی چوتھی تعمیر کا ذکر کیا تھا. پہلی تعمیر فرشتوں کے ہاتھوں، دوسری تعمیر سیدنا آدم علیہ السلام کے ہاتھوں، اور تیسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور چوتھی حضرت ابراہیم علیہ السلام. آج ہم اس کعبے کی پانچویں تعمیر سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. مورخین کے مطابق جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنا ہوا کعبہ، یہ تعمیر پرانی ہو گئی، تو اس کی پانچویں تعمیر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو جرہم اسے کہا جاتا ہے، اس قبیلے کے ہاتھوں اس کی پانچویں تعمیر. اور ان کے بعد چھٹی تعمیر ایک قوم تھی جسے عمالقہ کہا جاتا ہے، اس قوم کے ہاتھوں چھٹی تعمیر اس کعبے کی ہوئی. اب اس پانچویں اور چھٹی تعمیر کے بارے میں بلکہ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر منہدم ہو گئی تو پھر بنو جرہم نے اس کعبہ کی تعمیر کی، اور جب بنو جرہم کے ہاتھوں سے کی گئی کعبے کی تعمیر بوسیدہ ہو گئی تو ان کے بعد امالکہ کے ہاتھوں سے اس کعبے کی چھٹی تعمیر مکمل ہوئی. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد، یعنی جب یہ کعبہ بنا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کعبے کا متولی بنا دیا، اور ان کے انتقال کے بعد آپ کے بیٹے نابت، جن کا نام نابت تھا، اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے، وہ اس کعبے کے متولی ہوئے. اور جب ان کا انتقال ہوا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے نابت کا جب انتقال ہوا، تو ان کے انتقال کے بعد ان کے نانا جن کا نام مزاز بن عمر تھا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسر مزاز بن عمر، پھر وہ کعبہ کے متولی ہوئے، اور ان کا تعلق قبیلہ بنی جرہم کے ساتھ، اور ان کی بیٹی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی، اور ان کو پھر اللہ رب العزت نے نواسا دیا جس کا نام نابت رکھا گیا. تو نابت کعبہ کے متولی ہوئے. اس نابت کے انتقال کے بعد پھر ان کے نانا مزاز بن عمر، پھر وہ اس کعبے کے متولی ہوئے. ایک تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے ان کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو گیا تھا، اور کچھ خود قبیلہ بنی جرہم سے متعلق تھے، تو ان دو خصوصیات کی بنا پر اس قبیلے والوں نے ان کو اپنا سردار بنا لیا، اپنا حاکم اور اپنا بادشاہ بنا لیا. اور مکہ میں ایک پہاڑ جس کا ذکر ہم نے پچھلے ایک درس قرآن میں کیا تھا جسے جبل قیقان کہا جاتا، یہ قبیلہ بنی جرحم اس پہاڑ پر اور ارد گرد کے علاقے پر، پہاڑی علاقے پر یہاں یہ یعنی متمکن تھے اور یہی ان کا مسکن تھا. اور ان کے مقابلے میں دوسری قوم جسے امالکہ کہا جاتا ہے وہ ذرا نشیبی علاقوں میں رہتے تھے. ان کا بھی ایک بادشاہ تھا جس کا نام سمیدا تھا. اب ان دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ ہوئی تو اس خون ریزی کے بعد قبیلہ بنو جرحم ان کو فتح ہوئی اور امالکہ ان کو شکست ہوئی. اب قبیلہ بنو جرحم والے ان کا اقتدار ارد گرد کے سارے علاقوں پر قائم ہو گیا. تو صدیوں تک قبیلہ بنو جرحم نے پھر اس علاقے پر حکومت کی، سرداری کی، اور اسی قبیلے کے ہاتھوں کعبے کی پانچویں تعمیر ہوئی. اور ان کے بعد پھر بنو امالکہ جب غالب آئے تو پھر ان کے ہاتھوں سے کعبے کی چھٹی تعمیر ہوئی. اب بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے قبیلہ بنو جرحم نے تعمیر کی تھی، بعض یہ کہتے ہیں کہ پہلے امالکہ کے ہاتھوں سے. یہ امالکہ یہ حضرت عاد علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت عاد علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص تھا عملی یا امالکہ اس کا نام تھا، تو اس کی نسبت یہ قبیلہ اس کے نام کی طرف موصول تھا امالکہ. بعض کہتے ہیں کہ امالکہ کی تعمیر پہلے ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ قبیلہ بنو جرحم کی تعمیر پہلے ہوئی، لیکن وہ قول کہ قبیلہ بنو جرحم کے ہاتھوں سے اس کعبے کی تعمیر پہلے ہوئی یہ قول زیادہ بہتر ہے. اور حضرت مولانا شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی موقف ہے کہ پانچویں تعمیر قبیلہ بنو جرحم کے ہاتھوں اور چھٹی تعمیر پھر آگے بنی امالکہ کے ہاتھوں، امالکہ کے ہاتھوں مکمل ہوئی. تو یہ چھ تعمیرات اس کعبے کی اب تک ہو چکی تھی. اور پھر چلتے 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 یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ کا زمانہ قریب آتا چلا گیا. جو جو وقت گزر رہا ہے حضور کی بعثت کا زمانہ قریب سے قریب تر آ رہا، یہاں تک کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو جب 130 سال رہ گئے، جب 130 برس رہ گئے حضور کی ولادت، سب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے 130 سال پہلے قصی بن کلاب وہ برسر اقتدار آئے، ان کی حکومت قائم ہوئی اور تمام قبائل اور قبائلی سردار ان کی سرداری پر متفق ہو گئے. اور جب 130 برس حضور کی ولادت سے 130 برس پہلے جب ان کی حکومت اور ان کا اقتدار جب مستحکم ہو گیا تو قصی انہوں نے پھر قریش کو، چونکہ وہ تعمیر جو صدیوں پہلے ہو چکی تھی، انہوں نے اس تعمیر بوسیدہ، اس بوسیدہ تعمیر کی طرف قریش کو متوجہ کیا اور کعبے کی نئی تعمیر کی طرف لوگوں کا خیال جو ہے وہ متوجہ کیا. اب یہ قصی کون تھے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی، ان کا نام عبداللہ، اور حضور کے والد کا نام، حضور کے والد گرامی کے والد کا نام حضرت عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کے والد کا نام حضرت ہاشم، حضرت ہاشم کے والد کا نام عبد مناف، اور عبد مناف کے والد یہ حضرت قصی تھے، اور ان کے والد کا نام کلاب تھا. گویا یہ حضرت عبد المطلب کے پردادا تھے، حضرت عبد المطلب کے پردادا یعنی حضور کے دادا کے پردادا، ان کا نام یہ قصی. پھر جب یہ برسر اقتدار آئے تو انہوں نے قریش کو، چونکہ تعمیر بوسیدہ ہو چکی تھی، خیال پیش کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ کعبے کی جو ہے وہ نئی تعمیر کر دی جائے، تو تمام قریش اس بات پر متفق ہو گئے. اور پھر یہ تعمیر، ایک تعمیر ان کے ہاتھوں سے ہوئی. اور یہ قریش میں پہلے شخص تھے، قریش میں پہلے شخص تھے کہ جن کے ہاتھوں سے یہ کعبہ، یعنی قریش میں پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلی بار کعبے کی تعمیر جو ہے وہ مکمل کروائی. اور یہ جو کعبے کی تعمیر ہوئی، اس سے پہلے کعبے پر چھت نہیں تھا، انہوں نے کھجور کے تختوں اور کھجور کے پتوں پر مشتمل ایک چھت بھی کعبے کا بنایا، اور 25-25 گز یعنی کعبے کی دیواریں جو ہیں وہ بلند کی تھی. ایک یہ تعمیر مکمل ہوئی. پھر آگے حضور کی ولادت باسعادت کا زمانہ آیا، آقا دو جہاں کی ولادت ہوئی، اور ایک اور تعمیر، اب تک کتنی تعمیریں ہو گئی؟ 7 تعمیریں اب تک ہو چکی. 8ویں تعمیر اس وقت قریشی کے ہاتھ ہوئی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ 35 برس تھی. اور خود سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے دست مبارک سے اس تعمیر میں حصہ لیا، اور حضور خود دست مبارک سے پتھر اٹھا اٹھا کر، یعنی اس کعبے کی تعمیر میں حضور خود شریک رہے. جب سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مقدس 35 برس تھی، آٹھویں تعمیر کعبے کی اس وقت ہوئی. اور اس سے پہلے کعبے ہی سے متعلق ایک نہایت اہم واقعہ پیش آ چکا تھا جسے اصحاب فیل کا واقعہ کہتے ہیں. وہ کعبہ وہ جو ساتویں تعمیر ہوئی تھی، اس کعبہ کی تعمیر کو گرانے کے لیے، کعبہ کو گرانے کے لیے ابرہا نے پروگرام بنایا. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے ایک روایت کے مطابق 50 دن پہلے اور ایک روایت کے مطابق 52 یا 58 دن پہلے کا یہ واقعہ، کم از کم 50 دن پہلے حضور کی ولادت باسعادت سے 50-52 دن پہلے کا یہ واقعہ کہ ابرہا کے دل میں خیال آیا کہ وہ کعبہ ساری دنیا مشرق مغرب شمال جنوب سے ایک گھر ہے، کچا کوئی کوٹھا ہے جو ظاہری طور پر اتنی تمکنت، اتنی شان، اتنا روب، اتنا جلال اور اتنا جمال نہیں رکھتا، لوگ کشاں کشاں اس طرف کیوں جاتے ہیں. تو اس نے اس کعبہ کے خلاف منصوبہ بندی کی. اب یہ جو ابرہا، اس کا آپ یعنی بچپن سے اس کا نام سنتے آئے ہوں گے، سنا ہوگا کہ اس نے کعبہ پر حملہ کی کوشش کی، اللہ پاک نے ابابیلوں کو بھیجا اور انہوں نے یعنی چھوٹی چھوٹی جو کنکریاں تھیں وہ پھینکی، اور اس سے وہ سارے کا سارا قافلہ جو اس کا تباہ ہو گیا، اس کے ہاتھی سارے کے سارے ختم ہو گئے، اور اللہ پاک نے کعبے کو محفوظ رکھا. ابھی ابرہا کا نام آپ نے یعنی اکثر بارہا کا سنا ہوگا. میں اس ابرہا کا تھوڑا سا پس منظر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور کن حالات کی پیداوار تھا. اس کا تھوڑا سا پس منظر میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اور اس سے پہلے یہ ذہن نشین رکھنا ہوگا کہ ایک ملک ہے یمن، یمن کا ایک علاقہ اس کو نجران کہتے ہیں. میں ابرہا سے بھی تھوڑا سا تاریخ کو پیچھے لے جا رہا ہوں، یعنی تاریخ پیچھے تھوڑی سی تاریخ جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. یمن کے اندر ایک علاقہ نجران، اس نجران کے قریب ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کے اندر ایک جادوگر رہتا تھا اور لوگ اس سے جادو سیکھا کرتے تھے. شہر کے نوجوان آتے اس سے جادو سیکھتے تھے. انہی جادو سیکھنے والوں میں ایک بچہ تھا جس کا نام عبداللہ تھا. عبداللہ یعنی نوجوانی کی عمر کو پہنچ رہا تھا. عبداللہ اس کے والد کا نام تامر تھا، یعنی عبداللہ بن تامر، یہ بھی اس سے جادو سیکھا کرتا تھا. اب جب وہ جادو سیکھنے نجران سے اس کے گاؤں میں جاتا وہ نوجوان، تو راستہ میں ایک راہب کا گرجا پڑتا تھا. وہ راہب موحد تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کی ولادت باسعادت کا درمیانی وقت، اور اس درمیانی وقت میں جو لوگ ایک خدا کی پوجا کرنے والے تھے، جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے، وہ لوگ جنتی تھے اور وہ لوگ اسلام پر ہی تھے، موحد تھے، توحید پرست تھے. تو وہ راہب اللہ کی عبادت کرتا تھا، ایک خدا کی عبادت کرتا تھا. اب وہ نوجوان جب جادو سیکھنے جاتا تو راستے میں اس راہب کو عبادت کرتا ہوا بڑے غور سے دیکھا کرتا تھا کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے، یہ کس کی عبادت کرتا ہے اور یہ کس انداز عبادت کرتا ہے، عبادت کے بعد دعائیں کیا کیا کرتا، بڑے غور سے دیکھا کرتا تھا. یہاں تک کہ آہستہ آہستہ، ایک تو وہ جادو سیکھ رہا تھا، دوسرا وہ راہب کی عبادتوں کو دیکھ رہا تھا، تو آہستہ آہستہ اس راہب کی عبادت کا نور اس کے دل میں بھی اترنا شروع ہو گیا. یعنی اس نے راہب سے بات کی، گفتگو شروع ہوئی، اور یہ کیا ہے، راہب نے اللہ رب العزت پر ایمان لانے کا کہا، اللہ رب العزت کا تعارف کرایا کہ خدا میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا. تو اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، موحد ہو گیا، مسلمان ہو گیا، یعنی توحید پرست ہو گیا، سجدہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا قائل ہو گیا. اب جادو پر سے اس کی توجہ ہٹ گئی اور یعنی توحید کی طرف، اللہ رب العزت کی ذات کی طرف اس کا دھیان جو ہے وہ زیادہ ہو گیا. اب وہ جو راہب تھا اس کو تعلیم دیتا تھا، اس راہب کو اسم اعظم بھی یاد تھا. یہ روایت امام ابن کثیر علیہ رحمت نے امام محمد بن اسحاق کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت نقل کی، اور مسند احمد میں بھی، امام احمد بن حنبل نے بھی اپنی مسند میں اس روایت کو نقل کیا. بعض یعنی دو روایات میں تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے لیکن مفہوم ایک ہے. مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو نقل کیا، اور ابن کثیر میں، تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر علیہ رحمت نے اس روایت کو نقل کیا کہ وہ جو راہب تھا امام محمد بن اسحاق علیہ رحمت کے حوالے سے، یہ روایت جو اس کو نقل کیا گیا، وہ جو راہب تھا اس کو یعنی اس میں اعظم آتا تھا، اب اس نوجوان نے کہا عبداللہ بن تامر، اس نے کہا کہ مجھے بھی اس میں اعظم سکھا دی، انہوں نے بعض حکمتوں کے پیش نظر اس راہب نے اس میں اعظم نہ سکھایا اور کہا کہ بیٹا نہیں، یہ اگر اس میں اعظم تمہیں سکھا دیا تو اس کے لیے چونکہ ابھی تم اس کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، تاب نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، تو ابھی تمہارے حق میں نہیں ہے اس میں اعظم کا سکھانا۔ تو بہرحال اس نے، اس راہب نے مجموعی طور پر اللہ رب العزت کے کچھ نام سکھا دی، کچھ نام سکھا دیے، انہی ناموں میں وہ اس میں اعظم بھی تھا، لیکن بتایا نہیں کہ یہ نام اس میں اعظم، کچھ نام اللہ پاک نے سکھا دیے، انہی میں اس میں اعظم تھا۔ اب ایک دن اس نے اپنی عقل سے، دانش سے، اس نوجوان نے یعنی اس میں اعظم معلوم کر لیا، تو وہ کیسے کہ اس نے اللہ رب العزت کے نام تیر پر لکھے، ایک تیر تھا، تیر پر اللہ رب العزت کے نام لکھے، جتنے اسماء اس کو یاد تھے آگ جلائی، تیر پر اسماء لکھے، ایک تیر پھینکا، دوسرا پھینکا، تیسرا پھینکا، چوتھا پھینکا، تو وہ تیر جس پر اس میں اعظم لکھا ہوا تھا وہ اچھل کر آگ سے باہر آ گیا، اس نے سمجھ لیا کہ یہی اس میں اعظم ہے، اس کو یعنی دیکھ لیا اس نے۔ اب وہ راہب کے پاس جا کے آ کے میں نے اس میں اعظم معلوم کر لیا، پوچھا کیسے، اس نے کہا کہ اس طرح جو ہے نا وہ میں نے یہ طریقہ استعمال کیا، اس نے کہا کہ ہاں بے شک میں تائید کرتا ہوں کہ یہی اس میں اعظم۔ اب وہ نوجوان جو اسلام کی طرف، توحید کی طرف، اللہ کی تعلیمات کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اس کے ذات کی طرف لوگوں کو دعوت دینے لگا، نجران کی طرف چلا گیا، شہر میں داخل ہوا، اعلان کر دیا کہ شہر والوں تم اگر اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ، اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ، اور اللہ کو اپنا رب مان لو، اور یہ بت پرستیاں چھوڑ دو، اپنے غلط عقائد چھوڑ دو، غلط نظریات چھوڑ دو، یا اپنی غلط ضدیں چھوڑ دو، اور ایک رب کے ہو جاؤ، تو آؤ میں اللہ کے نام کی برکت سے تم کو تمہارے مرضوں سے شفا دیتا ہوں، تم جو بھی مرض لے کے آؤ گے میں تم کو اللہ کے رسم کی برکت سے شفا دوں گا۔ اب مریضوں کے مریض یعنی ٹھٹ کے ٹھٹ اس کے پاس آنے لگے، اس شرط پر کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان لائیں گے، ان کو یعنی اس میں اعظم پڑتا ہاتھ دیتا اور اللہ پاک اس کو شفا دے دے گا، مریض کو شفا دے دے گا۔ اب وہ یعنی آہستہ آہستہ اسلام کا نور، توحید کا نور نجران کے اندر پھیلنے لگا، یعنی نجران کے اندر عیسائیت جو پھیلی، عیسائیت نجران کے اندر جو پھیلی اس کا پس منظر یہ تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نجران وہاں عیسائی رہتے تھے، اور قرآن مجید نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کا مباہلہ وہ بھی بیان فرمایا، یہ وہ نجران ہی کے لوگ تھے، عیسائی تھے، ان اس وقت خالص توحید کا پیغام اس نوجوان حضرت عبداللہ بن تامر رحمۃ اللہ علیہ، یہ پیغام اللہ کا پیغام، توحید کا پیغام نجران کے لوگوں تک پہنچایا، اور ان کو خالصتاً جو عیسائیت کی تعلیم تھی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو خالص تعلیم تھی، اس تعلیم کی طرف متوجہ کیا، اللہ کی توحید کی طرف متوجہ کیا، نتیجتاً لوگ کثرت کے ساتھ عیسائی ہونے لگے۔ عیسائیت کا مذہب جو اس وقت سچا مذہب تھا، اس مذہب کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی طرف دعوت دینا شروع کر دی، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینا شروع کر دی، تو نتیجتاً بہت سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، لوگ اپنے امراض لے کر آتے، وہ اس میں اعظم کی برکت سے، اللہ رب العزت اپنے اس میں پاک کی برکت سے اس نوجوان کے ہاتھوں سے اس مریض کو شفا دے دیتا۔ جو وقت کا بادشاہ تھا، اس وقت کے بادشاہ تک یہ بات پہنچی کہ ساری کی ساری دنیا تو اس نوجوان کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، اور میں توجہات کا مرکز نہیں رہوں گا۔ یہ بادشاہوں کو مرض ہوتا ہے، ان کو یہ خاص بیماری ہوتی ہے، نفسیاتی بیماری ہوتی ہے کہ ہم بادشاہ ہیں اور ہمارے ہوتے ہوئے کوئی اور اپنی توجہ کا مرکز کیوں بنے گا۔ یہی وہ بنیادی خیال اور نقطہ تھا کہ جس نے ابرہا کو کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے مجبور کر دیا، کہ میری ذات کی ایک سوچ پیدا ہو جاتی ہے عامر کے اندر، حکمران کے اندر، کہ میری ذات دنیا کا کعبہ بن جائے، لوگ میری طرف متوجہ رہیں، ان کے خیالات، ان کے تصورات ہماری طرف متوجہ رہیں، اور ہماری ذات ان کی نگاہوں کا مرکزی نقطہ ہو، ان کے تصورات کا مرکزی نقطہ ہو، ان کی عقیدتوں کا مرکزی نقطہ ہو، ان کی ساری کی ساری عقیدتیں، ساری کی ساری محبتیں، اور ان کے سارے قرب اور ساری کی ساری چاہتیں وہ ہمارے نام سے موصوف ہو جائیں۔ جو بادشاہوں کے اندر ایک مرض، ایک نفسیات، ایک منفی سوچ پیدا ہو جاتی تو اس کے اندر بھی پیدا ہو گئی۔ اس بادشاہ نے کیا کیا کہ اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ تم ایسا کیوں کر رہے تھے؟
کون ہے وہ رب جس کی تم اس نے کہا کہ میرا خالق میرا مالک میرا اللہ جس نے تم کو پیدا کیا؟ وہ مجوسی تھا, وہ مجوسی تھا, آتش پرست تھا. اور تفسیر ابن کثیر صاحب تفسیر نے اس کا مذہب نصرانیت ہی لکھا, لیکن وہ اصل جو نصرانیت کی تعلیم تھی اس سے ہٹا ہوا تھا. تو ایک روایت کے مطابق وہ مجوسی تھا. اب اس نے اس کو سزا دینے کا پروگرام بنا لیا کہ یہ کیا ہے, ایک نئے قسم کے تصورات ہماری ریاست کے اندر داخل کر رہا, اور جو ہمارے یہاں قائد ان پر حملہ کر رہا. اس نے کیا کیا کہ اپنے حوالیوں کو اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ, اور لے جا کے اس کو دور بلند پہاڑ پر لے جاؤ, اور بلند پہاڑ سے اٹھا کر اس کو نیچے پھینک دو. اس نے کہا کہ بادشاہ تو بادشاہ تو ہے, لیکن تو مجھے مارنے پر قادر نہیں. نوجوان نے کہا کہ جب تک خدا کو منظور نہ ہوا تو مجھے نہیں مار سکتا, اس لیے کہ تو مارنے پر قادر نہیں اور اللہ مجھے بچانے پر قادر ہے. تو مارنے کی طاقت نہیں رکھتا مگر اللہ بچانے کی طاقت رکھتا ہے. تو اس نوجوان کو اس کے درباریوں نے حوالیوں نے پکڑا اور یعنی پہاڑ پر لے گئے, وہاں سے بلندی سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا. اب وہ پھینکا, اب اس نے جب پھینکنے لگے تھے یعنی جب پھینک دیا اس نے دعا کی, رب کائنات اب تو میرے ساتھ جو چاہے معاملہ کر, یہ تیری رضا ہے, یہ تیری رضا ہے, تو اپنی مشیت کے مطابق اپنی رضا اور خوشی کے مطابق جو چاہے معاملہ کر, یہ تیری رضا اور تیری مشیت کا معاملہ. اللہ پاک نے حکم فرمایا وہ سارے کے سارے جتنے اس کو مارنے آئے تھے وہ سارے کے سارے دنس گئے, وہ سب کو پہاڑ میں نکل دیا, ہلاک کر دیا, ختم کر دیا. اور اس نوجوان کو اللہ پاک نے خراش تک نہیں آنے دی اور اللہ پاک نے اس کو بچا لیا. وہ نوجوان چل کر پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچا. بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو بالکل زندہ, پوچھا وہ دوسرے کا ہے, کہا وہ بھی انجام تو پہنچ گئے, وہ تو مر گئے. اب اس نے کیا کیا کہ اس نے پھر پکڑ لیا اس کو اور کہا کہ اپنے دوسرے دیگر دربار نے حکم دیا کہ آپ اس کو ایسا کرو سمندر میں لے جاؤ, کسی دریا میں لے جاؤ, اور وہ جگہ آپ کے بالکل درمیان کے عین وقت میں جہاں گرداب ہوتا ہے, جہاں بھنور ہوتا ہے, جہاں وہ جو پانی چکر تک آتا ہے اسے گرداب بھنور بھی کہتے ہیں, اسے گرداب بھی کہتے ہیں, گرد کہتے ہیں یعنی ارد گرد, اور آب کہتے ہیں پانی کو. تو گرداب یعنی پانی کے ارد گرد جو ایک چکر سا چلتا ہے اس کو گرداب کہا جاتا ہے, بھنور کہا جاتا ہے. اس نے کہا کہ جاؤ اور ایک درمیان کے عین وسط کے دریا کے اندر ایک بھنور ہوگا, بھنور وہ جو بھنور جہاں بھی نمودار ہو اس بھنور کے اندر اس کو پھینک آؤ. اب وہ گئے کشتی پہ سوار کیا, جب پھینکنے لگے اس نے پھر وہی دعا کی, کہا کہ مولا اب تیری رضا ہے, جیسا تو چاہے ویسا ہی ہوگا. خالق کے کائنات نے حکم فرمایا کہ پانی کی موجیں آئیں اور جو ہلاک کرنے والے تھے ان سے ٹکرا گئی اور ان کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر میں غرق کر دیا. اللہ پاک نے سمندر کی لہروں سے پھر اس کو محفوظ رکھا. نوجوان پھر اس بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ بادشاہ دیکھ میرے رب نے مجھے بچایا, میرے خالق نے مجھے بچایا ہے, میرے مالک نے مجھے بچایا. اب اس نے کہا کہ سن, اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم مجھے کیسے مار سکتے ہو, میں تمہیں بتاتا ہوں, تم نہیں مار سکتے لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم مجھ کو کیسے قدر کر سکتے ہو, کیسے مار سکتے ہو. اس نے کہا کہ سن, یہ جو میری کمان ہے, میری کمان کا تیر لو, میری کمان پر چلاؤ, اور کمان پر چلانے سے پہلے کیا کہو, بسم اللہ ربک حاضل غلا, میں اس اللہ کے نام پر تیر چلاتا ہوں جو اس نوجوان کا رب ہے. اب اس نوجوان نے یعنی اس کی شہادت میں بھی یہ راز مزمر تھا, اسے خبر تھی کہ میں اگر شہید ہو گیا تو میرا لہو توحید کی بنیادوں میں شامل ہوگا, اور یہاں عقیدہ توحید اسے یعنی میرے لہو سے عقیدہ توحید کی روشنیاں چھن چھن کر نکلیں گی اور لوگوں کے اندر کی تاریکیوں کو منور کر دیں گی. اب اس نے کیا کیا, کیسے کیا, بادشاہ نے اللہ کا نام لے کر یعنی اس بسم اللہ رب حاضر غلام شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے جو اس نوجوان کا رب ہے, تیر چلایا, وہ تیر یہاں کونپٹی پر لگا, اس نوجوان نے یہاں ہاتھ رکھا, زخم آ گیا, یہاں ہاتھ رکھا, خون نکلا, ہاتھ رکھا, ادھر ہاتھ رکھا, ادھر اللہ رب العزت نے اس کی روح فرشتے سے فرمایا کہ چل اس کی روح اس کے جسم سے نکل, انتقال ہو گیا. اور ایک روایت مطابق یہ نوجوان عبداللہ بن تامر رحمۃ اللہ علیہ, ان کا وہ جو جسد تھا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مقام پہ ایک کھدائی کے دوران ملا بھی تھا, اور جس طرح شہادت کے وقت انہوں نے یہاں ہاتھ رکھا ہوا تھا, جب وہ یعنی سینکڑوں سال کے بعد جب وہ یعنی اچھا بات اور یہ کم و بیش 100-150-200 برس کا تھا یعنی گزرا. اس دوران بھی جب یہ کھدائی ہوئی کھدائی کے دوران دیکھا کہ وہ ہاتھ جس طرح شہادت کے وقت یہاں رکھا تھا اس وقت بھی ہاتھ یہاں رکھا ہوا, لوگوں نے ہاتھ اٹھایا تو وہ خون جس طرح کئی سال پہلے نکلا تھا اسی طرح دیکھا, وہ خون دوبارہ سے رہا زندگی اور حیات پر دلیل بن گئی. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسی طرح وہیں دفن کروا دیا. تو یہ عبداللہ بن طالب, اب جب ان کی شہادت ہو گئی تو لوگوں کو یقین آ گیا کہ دین اسی کا سچا ہے جو نوجوان شہید ہو گیا, جس نے آپ کے جس نے اس دین کے پھیلانے کے لیے اور رب کی قدرت کے اظہار کے لیے اور رب کی توحید کی سچائی کے اظہار کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی, اب سارے کا سارا نجران وہ اصل عیسائیت پر ایمان لے آئے, توحید پرست ہو گیا. وقت گزرتا رہا, یہ تو بیان اب تک بیان کرنا یہ مقصود تھا کہ یہ نجران اصل توحید اور عیسائیت کا مرکز بن گیا. اب وقت گزرتا رہا چلتے چلتے پھر ایک وقت آیا کئی سال کے بعد, پھر انہی لوگوں کے اندر یعنی بدعتیں پیدا ہونا شروع ہو گئی, دوسری نسل آئی بدعتیں پیدا ہونا شروع ہو گئی, عقائد غلط ہونا شروع ہو گئے. پھر ایک بادشاہ زو نواز, ایک قبیلہ تھا عرب میں, قبیلہ اسے قبیلہ حمیر کہا جاتا تھا, اس قبیلے کے بادشاہ نے زو نواز نے اس نجران پر حملہ کر دیا. اور حملہ یہ ابرہا کا پسمندر, میں تھوڑا سا پیچھے جا کر آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ پورا جو ہے نا وہ پسمندر بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کی یعنی ذہن میں آ جائے, علم میں آ جائے. اب زو نواز نے حملہ کیا اور حملہ کر کے اس نے نجران پر قابض ہو گیا. قابض ہونے کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ اب نجران والو عیسائیوں, اب تمہارے لیے دو راستے. ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہ یہودی تھا, زو نواز یہودی تھا, مشرک تھا. ایک راستہ تو یہ ہے کہ تم یہودیت کو قبول کر لو, اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ یا پھر موت کو قبول کر لو. اب تیسرا راستہ تمہارے لیے کوئی اور نہیں. قابض ہو کر کہنے لگا کہ دو راستے ہیں تمہارے لیے, یا یہودیت اور یا موت, کوئی تیسرا راستہ نہیں. اب وہ جو ایمان والے رہ گئے تھے ان کے اندر انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمیں موت منظور ہے مگر ہم یہودیت قبول نہیں کرتے, ہم اللہ کی توحید پر اللہ کی رضا پر کوئی سودا نہیں کر سکتے, ہم اللہ کے ایمان کو بیچ نہیں سکتے. تو 20,000 توحید پرستوں کو اس زو نواز بادشاہ نے قتل کروا دیا, شہید کروا دیا. اب کسی یعنی یہ جو 20,000 توحید پرست جو قتل ہو گئے اور جو شہید ہو گئے, جو اللہ کے نام پر قربان ہو گئے, قرآن مجید نے ان کے قتل کا ذکر کیا. جو زو نواز نے 30,000 افراد کو قتل کروایا تو قرآن مجید نے ان کے قتل کا ذکر کیا, اور قرآن مجید سورۃ البروج کے اندر ان کے واقعے کا ذکر کرتا ہے. جو زو نواز نے 20,000 توحید پرستوں کو ایمان والوں کو ستایا, ان کو آگ کے اندر قتل, آگ کے اندر جھونک دیا. اس نے کیا کیا کہ بہت بڑی بڑی خندقیں کھودی, ان کے اندر آگ سلگائی, جب شعلے بھڑکنے لگے تو اٹھا کر لیکن اس نے لوگوں کو اس میں پھینکنا شروع کر دیا, یہاں تک ایک دن کے اندر 20,000 افراد ان خندقوں کے اندر جل گئے, اللہ کے نام پر قربان ہو گئے. تو ظلمن ان کو قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. قرآن کی شاعت ہے, بس سما ذات البروج والیوم الموعود وشاہد المشہود, قسم ہے برجوں والے آسمان کی, والیوم الموعود اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے, وشاہد المشہود قسم ہے شاہد کی اور قسم ہے مشہود کی. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں امام حسین علیہ السلام کے قول کے مطابق یہاں شاہد سے مراد سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ پاک نے حضور کی شان شہادت کی قسم کھائی. بمشہود مشہود سے مراد یوم قیامت ہے. قتل اصحاب الاخدود, جس میں لوگوں کی وشاہدی و مشہود, قسم ہے اس دن, قسم ہے شاہد کی اور قسم ہے اس دن کی جس میں لوگوں کی حاضری ہوتی یعنی قیامت کا دن. قتل اصحاب الاخدود کے خندق والے یعنی بہت سے ایندھن کی آگ والے ملعون ہوئے. قتل اصحاب الاخدود ان اخدود نار ذات الوقود, وہ ایندھن کی آگ جلانے والے ملعون ہو گئے, لعنت زدہ ہو گئے, یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے ان 20,000 توحید پرستوں کو شہید کر دیا تھا, ان کو ملعون قرار دے دیا. اس ہوم علیہ قعود کہ جب وہ بیٹھے ہوئے تھے, خندقیں سلگائی ہوئی تھی, آگ لگائی ہوئی تھی, جب وہ بیٹھے ہوئے تھے, اس علیہ قعود کہ ہم علامہ یفعلون بالمؤمنین شہود, وہ بیٹھے ہوئے تھے خندقوں کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے, کہ اہل ایمان جل رہے تھے اور وہ بیٹھ بیٹھ کر نظارہ کر رہے تھے. قرآن مجید کہتا ہے وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ, کہ جو کچھ وہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے, شہود اس کو تک رہے تھے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, اور ان کافروں نے ان مسلمانوں میں کوئی عیب نہیں دیکھا, کوئی خطا نہیں دیکھی, کوئی عیب نہیں دیکھا تھا ان مسلمانوں کے اندر. ان کا خطا کیا تھی, ان کی خطا کیا تھی؟ اِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, ان کی خطا گویا جیسی کہ وہ ایک رب کو اپنا رب مانتے ہیں, انہوں نے ان کے دین کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا تھا, یہ ان کی خطا تھی. اِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, کوئی عیب نہیں پایا بجز اس کے کہ وہ خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور حمد کے لائق ہے. الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جسی کے ہاتھوں میں آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, اور اللہ رب العزت ہر چیز سے خوب واقف ہے. آگے قرآن ارشاد ہے اِنَّ الَّذِينَ فَاتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے مسلمان مومن مردوں اور عورتوں کو ستایا, وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستایا, ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا, پھر توبہ نہیں کی, فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ, ان کے لیے عذاب جہنم ہے, وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ, اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے. تو ان کو ستایا گیا, 20,000 افراد کو یہاں پر شہید کر دیا گیا, جن کا ذکر قرآن مجید نے ان قافلوں کا ذکر کیا اور ان کے ایمان کی گواہی اللہ پاک نے خود دی. اِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, تو صاحب ایمان سے 20,000 افراد وہ شہید ہو گئے, قتل ہو گئے. اب ان کے اندر ایک شخص بچ گیا جس کا نام دوس بن فالبان تھا, ایک شخص بچ گیا, اور یہ دوڑتا دوڑتا بھاگتا بھاگتا کسی طرح روم کے بادشاہ تک پہنچ گیا, قیصر روم تک پہنچ گیا, اور اس کو زو نواس کے ظلم و ستم کی داستانیں سنائی. اب زو نواس جو بڑے آرام کے ساتھ, یعنی بڑے کہ اب مجھے کوئی فکر نہیں, کوئی خطا نہیں, بڑے آرام سے حکومت کر رہا اور اپنے اقتداروں پر مسلط کر رہا, اور جو سمجھتا تھا کہ جو لوگ میرے اقتدار کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ان کو ختم کر کے بڑا مطمئن ہو چکا, ادھر وہ دوس بن فالبان کیسے روم کے پاس پہنچا اور شکایت کی اور ساری کہانی سارے ظلم و ستم کا ماجرا اس کو جو ہے وہ سنا دیا. اب روم کا بادشاہ, چونکہ روم کا ملک جسے آج اٹلی کہا جاتا وہ یمن سے بہت خاصا دور تھا, اس کی نسبت حبشہ قریب تھا, تو اس نے حبشہ کے بادشاہ کو, روم کے بادشاہ نے, قیصر نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ میں بہت دور ہوں اس ملک سے اور میری فوجوں کا جانا جو ہے وہ یعنی بہت مشکل ہوگا, بہت دشوار ہوگا, چونکہ تم قریب ہو یمن کے, اس لیے میں تمہیں یہ خط لکھ رہا ہوں کہ تم زو نواز سے اس کے کیے کا بدلہ لو. اب اس حبشہ کے بادشاہ نے لشکر تیار کیے اور لشکر تیار کر کے اس نے زو نواز پر, یمن کے اندر زو نواز پر حملہ کرنے کے لیے اس لشکروں کو تیار کر دیا, اور ان لشکروں کے دو سپہ سالار اس نے مقرر کیے. ایک سپہ سالار کا نام ارباب تھا, ارباب توئے کے ساتھ ارباب تھا, اور دوسرے سپہ سالار کا نام ابرہا. یہ ابرہا حبشہ سے آیا تھا زو نواز پر حملہ کرنے کے لیے, شاہ حبشہ کے یعنی حبشہ کے بادشاہ نے اس کو حبشہ سے یمن میں بھیجا تھا. ابرہا یہ یہاں آ گیا اور یہاں آ کر انہوں نے حملہ کیا, زو نواز کو شکست ہوئی, ان کو حبشہ کی فوج کو لشکر کو پتہ ہوئی, اور یہاں پر یہ ارباب اور ابرہا ان دونوں کی حکمرانی قائم ہو گئی. اور پھر ایک وقت آیا کہ ان دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گئے, دو بادشاہ ایک ملک میں تو نہیں سما سکتے نا, تو دونوں کی سپہ سالاریوں اور لیڈروں پر جھگڑے ہو گئے, تو دونوں آپس میں یعنی فوجیں ان کی آپس میں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئی. اب جب آپس میں لڑنے مرنے کے لیے ابرہا اور ارباب دونوں تیار ہو گئے, تو ابرہا جو پستہ قد تھا, اس کا قد اتنا بنا دیتا تھا, چھوٹے قد کا تھا, کلو کثیر فتنۃ الا علی, وہ چھوٹے قد کا تھا. اب اس نے یعنی چھوٹے قد کا ہے, سیاہ رنگ ہے, چھوٹے قد کا ہے. اب اس نے ارباب کو پیغام بھیجا کہ یہ لڑائی ہماری تمہاری ہے. ارباب بڑا اونچا لمبا خوبصورت نوجوان تھا, اس کو پیغام بھیجا کہ بھائی لڑائی میری تمہاری ہے, اب بیچ میں فوجوں کو کیوں لائیں, ان کا خون کیوں بہائیں, یوں کرتے ہیں ایک طرف سے تم نکلو ایک طرف سے میں نکلتا ہوں, دونوں آپس میں لڑتے ہیں, جو بچ گیا وہ حکومت کرے گا, جو مارا گیا وہ مارا گیا. اس نے یہ تجویز دے دی, ارباب کو یہ تجویز پسند آ گئی, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے, اب فوجوں کے درمیان نہیں لڑتے, ایک طرف سے تم نکلو ایک طرف سے ہم نکلیں. اب وہ چلاک تھا ابراہ مکار تھا یار تھا, اس نے سکیم یہ بنائی کہ ادھر ارباز اکیلا میرے ساتھ مقابلے کے لیے نکلے گا, ادھر ایک اس کا غلام تھا اتودا, اس کا نام تھا اتودا, اتودا یا غنودا, یہ ایک نام تھا اس کا اتودا یا غنودا. اس نے اس غلام کو سکھا دیا کہ جو ہی اب جو ہی ارباز میرے مقابلے پر آئے تم ایسا کرنا کہ چپکے سے پیچھے اس پر وار کر دیں, جو اس نے ایاری کی. اب ادھر ارباز نکلا اور دونوں تلواریں لہرا رہے ہیں, ادھر سے پیچھے سے اس نے سازش کے ساتھ اس کے غلام نے اس پر وار کر دیا, اس کی گردن اڑ گئی اور اسی بار میں اس کی گردن بھی اڑی اور ابرہا کا ناک بھی کٹ گیا. اس کا ناک کٹا ہوا تھا, چھوٹے قد کا تھا ابرہا, چھوٹے قد کا تھا اور ناک اس کا کٹا ہوا تھا. یہ اس کی شباہت, اس کی داڑھی بھی تھی, داڑھی بھی تھی, اتنی اتنی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی ابرہا, داڑھی والا بھی تھی. اب جب بادشاہ کو, حبشہ کے بادشاہ کو خبر پہنچی کہ ابرہا نے ارباز کو مروا دیا ہے, قتل کروا دیا ہے, تو حبشہ کے بادشاہ نے قسم اٹھائی. اس نے کہا کہ مجھے قسم ہے اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ابرہا کو اس کے انجام تک نہیں پہنچاؤں گا. اب وہ لشکر لے کر ابرہا پر حملہ کرنے کے لیے بادشاہ حبشہ سے چلا, حبشہ سے بادشاہ چلا ابرہا پر حملہ کرنے کے لیے. جب ابرہا کو پتہ چلا کہ وہ لڑنے لگا, کانپنے لگ گیا کہ بادشاہ خود مجھ پر یعنی انتقام لینے کے لیے آ رہا ہے. اب اس نے ایک اور چال چلی, اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ بادشاہ, اس نے بہت سے تحفے تحائف اکٹھے کیے اور بادشاہ کی جانب بھجوا دیے اور ایک خط لکھا بادشاہ کی طرف. اس خط میں لکھا کہ بادشاہ سلامت, آپ اس امر کو محسوس نہ فرمائیں, وہ بھی آپ کا غلام تھا, ارباز بھی آپ کا غلام تھا, میں بھی آپ کا غلام ہوں, ایک غلام دوسرے غلام کے ہاتھوں مارا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو سلطنت کا انتظام چلانا نہیں آتا تھا. یہ چال چلی نا بادشاہ کو اعتماد میں لینے کے لیے, اس کو سلطنت کا انتظام چلانا نہیں آتا تھا اور مجھے خدشہ تھا کہ کہیں دشمن اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ہماری سلطنت کو ختم نہ کر دیں جو آپ کی سلطنت ہے, جو آپ کا اقتدار ہے, سو اس کو میں نے ختم کروا دیا. اب یہ جو آپ نے قسم اٹھائی ہے کہ قسم ہے اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ابرہا کی داڑھی اور اس کے سر کے بالوں کو جب تک میں خاک کے اندر آلودہ نہیں کر لیتا. یہ بادشاہ نے قسم اٹھائی کہ جب تک میں اس کی پیشانی کے بالوں کو, اس کی داڑھی کو جب تک خون آلود یا جب تک خاک آلود نہیں کر لیتا اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. اس نے ایک تو تحائف بھیجے اور دوسرا اس نے یہ لکھا, دوسرا اس نے خط لکھا اور تیسرا اس نے کام یہ کیا کہ اپنی داڑھی کے کچھ بال اتارے, یہاں سے پیشانی کے کچھ بال اتارے اور کچھ یمن کی مٹی وہ ساتھ بھیج دی. کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ اتنے سے کام کے لیے آپ خود کیوں تکلیف فرما رہے ہیں, میں اپنے داڑھی اور سر کے بال اور یہاں کی مٹی خود آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں, آپ وہی کسی غلام کو حکم دے دیں وہ میرے بالوں کو خاک آلود کر دے. اب آپ اتنے بڑے بادشاہ, یعنی اس نے تجویز کی, چلاک تھا یار تھا, تو بادشاہ کو اس کا انداز پسند آ گیا, بادشاہ نے اس کی سلطنت اور اس کے اقتدار کو تسلیم کر دیا اور جواباً خط لکھ دیا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور تمہارا اقتدار اس یمن پر, اس علاقے پر مسلم ہے اور آج سے تم واحد اور مکمل بادشاہ. یہ تھی ابرہا کی کہانی. اور پھر آگے کعبے پر حملہ کرنے کا اس کو خیال کیوں آیا, اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ درس قرآن میں اتوار کو کریں گے. اللہ پاک ہمیں قرآن کے مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خارجین کائنات وہ واقعات جو عبرت کے طور پر تاریخ میں محفوظ ہیں اللہ پاک ان سے عبرت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد ربنا زدنا بقدر الاسلام وصدق الله العظيم. قدرت المحترم, جیسا کہ آپ جانتے ہیں تاریخ کعبہ کا بیان اتوار کے درس قرآن میں جاری ہے اور اس کی مختلف تعمیرات کے حوالے سے ایک ہم گفتگو کر چکے ہیں اور ساتویں تعمیر تک, کعبے کی ساتویں تعمیر تک بیان مکمل ہو چکا ہے. اب ساتویں اور آٹھویں تعمیر کے دوران ایک بہت مشہور واقعہ پیش آیا تھا کہ جب ملک یمن کا بادشاہ ابرہا اللہ کے اس گھر کو منہدم کرنے کے لیے اور گرانے کے لیے آیا تھا اس ابرہا کے حوالے سے بھی پچھلے
جیسے قرآن میں گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا، اور اس کو یمن کی بادشاہت کیسے ملی. تو سارے حالات ہم نجران کے حوالے سے اور شاہ حبشہ کے حوالے سے اور پھر ابرہ کے حوالے سے پچھلے میں سے قرآن میں ہمیں کر چکی. جب شاہ حبشہ نے یمن پر ابرہ کا اقتدار تسلیم کر لیا اور اس کو اجازت دی کہ تم اب یمن کے با اختیار حاکم ہو، تو کئی سال وہ ابرہ یمن پر حکومت کرتا رہا. کئی سال گزرنے کے بعد اس نے جائزہ لیا کہ لوگ ہر سال یمن سے کچھ سواریوں پر، کوئی پیدل قافلوں کی صورت میں عرب کی طرف جاتے ہیں، مکے جاتے ہیں، اور بڑی عقیدت کے جذبات ہوتے ہیں ان کے، بڑی محبت کے جذبات ہوتے ہیں، اور دعائیں پڑھتے، مناجات کرتے، اللہ اللہ پکارتے، اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے وہ مکے کی طرف جاتے ہیں. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس نے سمر کا جائزہ لیا، اپنے ساتھیوں سے پوچھا، وزیروں سے پوچھا، تو اسے بتایا گیا کہ مکے کے اندر اللہ کا ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے. یہ لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، اس کے طواف کے لیے جاتے ہیں، اور دوران طواف اپنی مرادیں پاتے ہیں، ان کی تمنائیں پوری ہوتی ہیں، ان کی آرزوئیں پوری ہوتی ہیں، وہاں جا کر یہ حج کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی عبادت سر انجام دیتے ہیں. اس نے پوچھا، سوال کیا کہ وہ جو گھر ہے اس کی کوئی خاص بات، کیا وہ لال و جواہر سے بنا ہوا ہے، وہ گھر کیا وہ بہت قیمتی قسم کی چیزوں سے، قیمتی دھاتوں سے بنا ہوا ہے؟ اس کو بتایا گیا نہیں، وہ تو ایک کچا کوٹا ہے، ایک کچا سا گھر ہے، عام پتھروں سے بنا ہوا ہے، اور بس اس کے اندر کوئی ظاہری طور پر ایسی کوئی خاص بات نہیں. اس نے کہا کہ اچھا، اگر یہ بات ہے تو پھر میں ایک ایسا گھر بناؤں گا کہ جو ساری دنیا سے روئے زمین پر اس سے خوبصورت گھر کہیں نہیں ہوگا، اور لوگوں کو حکم دوں گا کہ اس گھر کی بجائے جو عام پتھروں سے بنا ہوا ہے، اس گھر کی بجائے اس گھر کی زیارت کے لیے، اور وہاں حج کی بجائے یہاں پر حج کیا جائے. اور پھر روایات میں آتا ہے کہ اس نے حکم دے دیا اپنے وزیروں کو، اپنی مشیروں کو، کہ نقشہ بنایا جائے. نقشہ تیار ہوا اور نہایت خوبصورت محل کی تیاری جو ہے وہ شروع ہوگی، اور اس نے اس محل کی تیاری میں کام کرنے والے مزدوروں کو حکم دے رکھا تھا کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے تم نے اپنے کام پر پہنچنا، اور اگر سورج نکلنے کے بعد کوئی پہنچا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. تو چند ایک کے ہاتھ اس نے کاٹے اور قریب ہی ملکہ بلقیس کا محل تھا جو کہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا تھا، وہاں سے اس نے 29 پتھر منگوا لیے، ملکہ بلقیس کے محل سے پتھر اتروا لیے، اور پتھر اتروا کر لا کر اس نے اس عمارت کی بنیاد رکھ دی اور کام شروع ہو گیا، اور بالآخر یہ گھر مکمل ہو گیا، اور اس پر بڑے نہایت قیمتی قسم کے غلام چڑھا دیے گئے، خوشبوئیں لگا دی گئی، اور اس پر نقش و نگار بنا دیے گئے، رنگ کر دیا گیا، اور روئے عرضی پر اس سے زیادہ خوبصورت کوئی اور گھر نہ تھا. لال و جواہر لگا دیے، موتی لگا دیے، سونا لگا دیا، چاندی لگا دی، تو جو کچھ وہ کر سکتا تھا اس کی تیاری میں اس نے اپنے محل، یعنی اپنے جو اس کی بادشاہت کا خزانہ تھا، وہ اس محل کی اور اس گھر کی تیاری کے لیے صرف کر دیا.
جب یہ مکمل ہوا تو اس نے لوگوں سے اعلان کروا دیا کیا تمہیں اس گھر تک غور کرنا چاہیے اور عبادت کے نیچے سے یہاں آنا چاہیے. اور کچھ ضعیف اور اعتقاد لوگ اس کا طواف بھی کرنے لگے. کچھ لوگوں کو اس نے خود مقرر کر دیا کہ تمہیں, یعنی میں مقرر کرتا ہوں کہ تم اس کے اندر اعتقاد بھی کرو اور تم اس کا طواف بھی کرو. اور یہ کرنے کے بعد اس نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ میں نے اس طرح ایک گھر بنایا ہے, اس کو میں آپ کی طرف منسوب کرتا ہوں, اور اس کو میں آپ کی طرف منسوب کر کے میں نے اعلان کروا دیا ہے کہ یہاں کا طواف کرو, تمہاری آرزویں پوری ہوں گی, تمہاری مرادیں پوری ہوں گی. اب وہ ارادیں جو مرادیں جو لوگوں کی کعبے میں پوری ہوتی تھیں اب آپ کے ذریعے سے یہاں یمن میں پوری ہوں گی. یہ خط لکھ دیا, لوگوں میں منا دے کرا دی, مختلف علاقوں کے اندر اس نے اپنے نمائندے بھیجوا دی کہ یمن کے اندر ایک ایسا گھر بنا ہے جس کا طواف کیا جائے گا, جس کی عبادت کی جائے گی, اب تمہیں مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, کعبے کے طواف کی ضرورت نہیں ہے, تم یہاں آیا کرو. اس نے وہ گھر کو بنا لیا, لیکن اس گھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیونکہ مس نصیب نہیں ہو سکا یہ گھر کو بنا دیا گیا, لالو جواہر جو اس کے پاس میں تھا وہ تو اس نے کر دیے, لیکن اس گھر کے لیے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہاں سے لاتا؟ اس گھر کے لیے, اس محل کے لیے ومن دخلہ کان آمنا کی ضمانت اللہ رب العزت کی ضمانت کہاں سے لاتا؟ اس گھر کے لیے جنت کا پتھر حجر اسود کہاں سے لاتا؟ بہرحال اسے جو سکا اس نے کیا اور اعلان کروا دیا, مختلف قبیلوں کی طرف اس نے اپنے پیغمبر بھجوا دیے, تشہیر شروع ہو گئی. اب یہ خبر مکہ میں بھی پہنچی, کرتے تک اس نے ایک نمائندہ مکہ کی طرف بھیجا, مکہ کے قبیلوں کی طرف, کہ میں نے گھر بنایا, اب تم اس کعبہ اللہ کا طواف نہ کیا کرو بلکہ ادھر آ جایا کرو, ادھر حج کیا کرو. اب وہ جس کو نمائندہ بنا کر انہوں نے مکہ بھیجا, جب وہ اس نے خبر دی تو قبیلہ بنو کنانا, بنو قحطان, ادنان, یہ مختلف قبائل کے نام تھے, ان کے اندر ایک یعنی آگ لگ گئی اور وہ ایک اشتہار میں آ گئے کہ یہ کیا ہو گیا, اس نے کیوں کیا ایسا. وہ کچھ بھی تھے, مشرک تھے, کافر تھے, جو بھی تھے, لیکن اللہ کے گھر کا احترام کرتے تھے, اللہ کے گھر سے یعنی کعبے سے محبت کرتے تھے. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے اپنے جو بڑے بڑے بت تھے وہ بھی کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے, تو اس وجہ سے بھی کعبے کے ساتھ ان کو ایک خاص عقیدت تھی کہ ان کے اپنے بت, وہ جو بت پڑتے ان کے اپنے بت بھی کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے, 360 بت کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے, تو اس حوالے سے بھی ان کو کعبہ ان کی نگاہ میں موزرم تھا, موزرم تھا, کعبے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. تو ان کے اندر ایک اشتعال پیدا ہو گیا اور لوگوں نے یعنی بھرپور طور پر اپنے یعنی اس عمارت کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا, یہاں تک کہ قبیلہ بنو کنانا کا ایک نوجوان وہ سخت اشتعال میں آیا, وہ یعنی عرب سے چلا اور یمن پہنچا اور دل میں خیال کر لیا, ارادہ کر لیا کہ میں اس گھر کی, یہ جو اس نے بنایا ہے یمن کے بادشاہ نے, اس گھر کی تزئین کروں گا اور اس گھر کی جو ہے نا وہ یعنی اس کی جو مجھ سے ہو سکا میں اس کے خلاف کوئی نہ کوئی عمل کر کے آؤں گا. اب وہ عرب سے چلا اور یمن پہنچا, جب وہ وہاں اس گھر کے تو ہی پہنچا, ابراہ کی بنائی ہوئی عمارت کے پاس پہنچا تو رات کا وقت تھا, ستارے چمک رہے تھے, چاند چمک رہا تھا, اور وہ جو دربان تھے بنا ان سے کہنے لگا کہ میں عرب سے آیا ہوں, مسافر ہوں اور بڑا میں عقیدت مند ہوں اس گھر کا, مجھے اس گھر میں رات گزارنے کی اجازت دی جائے. تو نفیل نام تھا اس کا, اس نوجوان کا نفیل نام, نفیل تھا نام, قبیلہ بنو کنانا کا وہ نوجوان تھا. دوبارہ اس کو اس نے منت سماجت کی, جیسے تیسے اس کو اس گھر کے اندر رات گزارنے کی اجازت مل گئی. اب اس رات اس نے اس گھر کے در و دیوار پر نجاست بن دی, جب سارے چلے گئے لوگ سو گئے, آدھی رات کا وقت ہو گیا, تو اس نے اس گھر کے در و دیوار پر نجاست بن دی, گندگی بھی بکھیر دی, غلامت بکھیر دی. اب جب صبح ہوئی, صبح کی اقدار میں بیٹھ گیا, جو ہی دروازہ کھلا, اس طاق میں تھا, جو ہی دروازہ کھلے تو وہ بھاگ جا رہے, ادھر صبح ہوئی دربان آ کے دروازہ کھولا تو وہ عرب کی طرف دوڑ لگا دی, اس نے بھاگ گیا اور پتا گیا. اب اس کو جب ابراہ کو یہ خبر ملی کہ ایک نوجوان عرب سے آیا تھا اور اس نے ایک ہمارے گھر کی طرح تصویر کی ہے، ہمارے بنائے ہوئے معاذ اللہ کعبے کی، ہمارے بنائے ہوئے گھر کی طرح اس نے تصویر کی ہے، اس نے حد تک کی ہے، توحید کی ہے، تو وہ ابراہ سخت اختیار میں آ گیا کہ وہ جس پر میں نے اپنے سارے ملکی خزانے صرف کر دیے، جس کے لیے میں نے محنت کی اور تشہیر کروائی اور اتنے یعنی عرصہ صرف کیا ہے، دن رات میرا صرف ہوا ہے تاکہ لوگوں کو اس کی طرف مائل کروں، اس کی طرف بلاؤں، اس کی تذلیل یہ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں، سخت اختیار میں آ گیا اور سارا دن اس سے کوئی کام نہ ہو سکا، سخت اذیت میں رہا، سخت اختیار میں رہا. اب جب شام ہوئی تو وہ نمائندہ جو اس نے مکہ بھیجا ہوا تھا ان کو قبائل کو اطلاع دینے کے لیے کہ ایک گھر بنا ہے یمن کے اندر، ابراہ نے بنایا ہے، تم اس گھر کو چھوڑ کر اس کا تباہ کیا کرو. شام ہوئی تو اس کو خبر ملی کہ عرب کے اندر اس کو بھی قتل کر دیا گیا. قبیلہ بنو حسین نے اس نمائندے کو، ابراہ کے نمائندے کو، وہاں وہ ان کے یعنی کعبے کے ساتھ جو عقیدت کی محبت تھی ان جذبات کی بھیڑ چڑھ گیا اور قبیلہ بنو حسین نے اس ابراہ کے نمائندے کو قتل کر دیا. ادھر سارا دن وہ اپنے اس گھر کی یعنی توہین کے تصور میں مبتلا رہا، سخت غم اور غصے میں مبتلا رہا، اور شام کو جب اس کے قتل کی خبر ملی تو اس نے قسم کھا لی. اس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک معاذ اللہ مکہ کے اس کعبے کو جسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے جب تک اس کو گرا نہیں لوں. اس کو گرانے کا عزم کر لیا، قسم کھا لی کہ اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کعبۃ اللہ کو گرا نہیں دوں گا، جب تک اس کو ختم نہیں کر لوں گا. اور اس نے یہاں تک کہا کہ وہ جو کعبہ گرایا جائے گا، ختم کیا جائے گا، نہ میں اس کا کوئی پتھر وہاں رہنے دوں گا، نہ اس کی وہ مٹی کو وہاں رہنے دوں گا، اس کے پتھر اور اس کی مٹی سارا کچھ اٹھا کر یمن میں لے گا. اب اس نے ادھر عزم کیا اور ادھر اس نے نجاشی کو حبشہ کو خط لکھ دیا. اب حبشہ کا جو بادشاہ ہوتے تھے وہ نجاشی کہلاتے تھے، جس طرح مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے، حبشہ کے بادشاہ اسی طرح ان کو نجاشی کہا جاتا تھا. اس کو خط لکھا اور خط میں لکھتا ہے کہ میں نے اس طرح میرے گھر کی تصویر ہوئی ہے، وہ گھر جو میں نے آپ کے نام پر بنایا تھا، وہ گھر جو میں نے آپ کے نام پر جس کو منسوب کیا تھا اور ملکی سارا خزانہ جس پر صرف کر دیا تھا، بڑی محنت کی تھی، عرب کے لوگوں نے اس کی توہین کی ہے، نمبر ایک، نمبر دو ہمارے نمائندے کو قتل کر دیا ہے. اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ وہ جو ان کا مکے کا گھر ہے میں جا کر معاذ اللہ اس کی تذلیل کروں گا، اس کو اکھاڑوں گا اور اکھاڑ کر اس کی مٹی تک یمن میں لے آؤں گا، تو میری مدد کیجیے. تو شاہ حبشہ نے اس کو ایک بہت بڑا اور بہت خوبصورت سفید، نہایت سفید رنگ کا ایک ہاتھی تھا، وہ حصہ لیا. اس ہاتھی کے ساتھ اس نے آٹھ، ایک روایت کے مطابق 12 ہاتھی اور بھیجے. اب آٹھ اور 12 ہاتھی، وہ آٹھ یا 12 ہاتھی وہ، اور ایک وہ خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا، محمود ہاتھی یہ شاہ حبشہ نے ابراہ کو بھیجا تھا. اب جب اور اس کے علاوہ کچھ اور ضروری سامان، ضروری چیزیں بھیج دی، اس نے اپنا لشکر تیار کیا اور ایک روایت کے مطابق 60,000 کا لشکر لے کر وہ یمن سے معاذ اللہ کعبہ کو گرانے کے لیے چل پڑا. 60,000 کا لشکر لے کر وہ کعبہ کو گرانے کے لیے چل پڑا. اب جب وہ وہاں سے چلا اپنے 60,000 کے لشکر سمیت، اونٹ بھی بے شمار ہیں اس کے لشکر میں، ہاتھی بھی ہیں اس کے لشکر میں، اور بھی بہت سا ساز و سامان جو اس وقت کا مروج اثر تھا، وہ بھی سارا کچھ ہو تو اس نے اپنے ہمراہ لیا، ساتھ لیا اور چل پڑا. اب جب عرب والوں کو خبر ہوئی کہ یعنی ابراہ یمن سے اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے چل پڑا ہے، اس کعبہ کو گرانے کے لیے چل پڑا ہے، تو پورا عرب جو ہے وہ اس میں یعنی سخت اشتعال میں آ گیا، اور ایک شخص ذو نفر کی قیادت میں سارے متحد ہو گئے، مختلف قسم کے قبائل متحد ہو گئے کہ اس کے ساتھ جنگ کی جائے گی اور ہر ممکن مکہ کے اندر اس کا داخلہ جو ہے وہ یعنی ناممکن بنایا جائے گا. اب جب وہ عرب کی حدود میں داخل ہوا تو ذو نفر کی قیادت میں عرب کے کچھ قبیلے جو تھے وہ ان کی اس کے ساتھ جنگ ہوئی باقاعدہ، اور اس جنگ میں یعنی ابراہ اس کا پانسا بھاری رہا، اس کے ہاتھ میں پانسا پلٹ گیا، اور عرب قبائل وہ ساز و سامان اور تعداد کم ہونے کی وجہ سے وہ شکست کھا گئے. ذو نفر جو قائد تھا، ان کا جو لیڈر تھا سپہ سالار تھا، وہ قید کر لیا گیا، اس کے بھی قتل کا حکم دے دیا. اس نے کہا کہ اے ابراہ مجھے زندہ رکھیے، ممکن ہے کہ میں اس سفر میں آپ کے کسی کام آ سکوں. تو بہرحال اس کو زندہ رکھا گیا، قید، اس کو قید، ذو نفر کو قید کرنے کا حکم دے دیا اسے. اب وہ قیدی ہو کر ساتھ چل پڑا. اب آگے چلتے چلتے ایک مقام پر قبیلہ حسن قبیلہ خزان کا سردار اپنے قبیلے کو لے کر کچھ اور لوگوں کو لے کر مقابلے پر آ گیا. اس کا نام نسیر بن حبیب تھا. قبیلہ خزان خے سے این میم خزان قبیلہ خزان کا سردار نسیر بن حبیب خزامی نسیر خزامی وہ اپنے قبیلے کو لے کر دیگر لوگوں کے لوگ لے کر مقابلے پر آ گیا اور مقابلہ کرنے کی ٹھانی اس کے ساتھ لڑائی کی جنگ کی. نتیجہ وہی ہوا جو پہلے ہو چکا تھا. اس کی بھی تعداد کم تھی, ساز و سامان کم تھا, لوگ کم تھے اس کے زیادہ تھے. تو سو ظاہری طور پر جو ہے نا وہ پانسا اس کے حق میں رہا اور وہ جیت گیا. اس کو یعنی پھر جو ہے نا وہ یعنی عرب کے لوگوں کو پھر شکست ہو گئی. اس کو بھی قید کر لیا گیا, اس کو بھی زنجیریں ڈال دی گئی, اس کے بھی قتل کا حکم ہو گیا. اس نے بھی وہی بات کہی جو پہلے ذوالنفر نے کہی تھی کہ مجھے یعنی زندہ چھوڑ کر اپنے ساتھ رکھ لیں, ممکن ہے کہ راستے میں میں آپ کے کام آ سکوں. مختلف قبیلہ کے لوگ مجھے جانتے ہیں, ممکن ہے کہ میں آپ کی حمایت میں جب اس نے سیاست سے کام لیے سیاست سے کام ممکن ہے کہ میں آپ کی حمایت میں راستے میں آنے والے قبیلوں کو لوگوں کو تیار کر سکوں. بہرحال اس کو یہ تجویز پسند آئی, اس کو بھی قید کر لیا اور زندہ رکھنے کا حکم نامہ جاری کر دیا. اب آگے چلتے چلتے جب طائف کی بات آئی تو طائف کے لوگ وہ جو طائف کے لوگ تھے طائف کے کافر جو تھے لات کی ایک بت تھا لات لات و منات دو بت تھے لات اور منات جن کو لات و منات عمومی الفاظ میں لات و منات کہا جاتا ہے. تو یہ طائف والے لات کی پوجا کرتے تھے لات کی پوجا کرتے تھے اور ان کا یہ بت ادھر طائف کے اندر رکھا ہوا تھا. اب جب ابرہ کا لشکر طائف کی وادی سے گزرا تو طائف والوں نے اس خیال کے پیش نظر کے چونکہ پہلے بھی کچھ قبیلوں کو شکست ہو چکی ہے اور ان کے سردار گرفتار ہو چکے ہیں تو ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. تو دوسری ان کی سوچ یہ تھی کہ ہمارا بت یہاں لات ہے, جو کعبہ گرانے جا رہا ہے وہ ہمارا لات بھی گرا سکتا ہے, ہمارے بت کو بھی توڑ سکتا ہے. تو اپنے بت کی حفاظت کے لیے انہوں نے یعنی اس سے امان طلب کر لی اور کہا کہ ابرہا تو جو کرے جیسا کرے ہمیں تیرے کسی کام پر کوئی اعتراض نہیں. تو اس کے مطیع ہو گئے. اب اس نے ابرہا نے اس کو ان کو امان دے دی, کہا کہ جاؤ میں تمہیں کچھ نہیں کہتا, تعرض نہیں کرتا, تم کو کچھ نہیں کہوں گا. اب سب آگے چل پڑا ہے. آگے ایک مقام پر وہ ٹھہرا اور اس نے اسود بن مقصود حبشی کو اپنا کچھ لشکر دے کر کچھ لوگ دے کر ایک مقام ایک وادی تھی جسے مخمص کہا جاتا, اس مخمص کی وادی کی طرف بھیجا اور کہا کہ جاؤ وہاں جو عرب ہو ان کے ساتھ جنگ کرو اور جو تم سے ہو سکے وہاں کرو. اب وہ کیا کیا اس نے کہ وادی مخمص مخمص کی طرف اس کا سپاہ سالار اسود بن مقصود حبشی کو گیا اور اس نے وہاں جو چوپائے چل رہے تھے جو جانور چل رہے تھے اس نے وہ ان کو قید کیا اور لا کر یعنی بادشاہ کے سامنے رکھ دیا تاکہ یہ میں یعنی ان کے سارے کے سارے جانور وہ ہانک کر لے آیا اور کہا کہ میں یعنی اب ہمارے لشکر کے کام آئیں گے یہ جانور وہاں سے لایا. ان جانوروں چوپایوں کے اندر 200 اونٹ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے 200 اونٹ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے اور وہ سارے کے سارے اونٹ ان کے قبضہ میں آ چکے ہیں. میدان تہامہ سے جو میدان تہامہ میں چل رہے تھے ان اونٹوں کو اس نے گرفتار یعنی قبضے میں لے لیا اور دیگر عرب کے لوگوں کے جانور وغیرہ ہان کر وہ اپنے اس لشکر کی طرف لے گیا. اب ادھر یہ کام ہوا. ادھر اس نے ہناتا ہمیری ابرہا نے ایک شخص ہناتا اس کا نام ہناتا تھا اس کو اپنا قاصد بنا کر مکہ کی طرف بھیجا اور قاصد بنا کر مکہ کی طرف بھیجا اور اس کو پیغام دیا کہ جا کر مکہ والوں سے کہنا مکے کے سردار سے ملنا جو مکیوں کا جو قریش کا سردار ہے جا کر اسے ملنا ان کے بڑوں سے بات کرنا ان کے بزرگوں سے بات کرنا ان کے پرکھوں کو اعتماد میں لینا اور ان کو یہ میرا پیغام دینا کہ انی لم آتین بہر بہم ان نماز یہ تو لحد میں حاضر بھائی فائزم تارزو دون بہر بن فلا حاجت علی بھی تمہارے ہوں. کہا کہ میں تمہارے ساتھ جنگ کا ارادہ نہیں کرتا, میں تمہارا خون نہیں بہانے آیا, میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرنے آیا, بلکہ میرا ایک مقصد ہے یمن سے چل کر یہاں آنے کا اور وہ مقصد یہ ہے کہ میں اس گھر کو جسے بیت کہا جاتا ہے بیت اللہ کہا جاتا ہے میں اس گھر کو ختم کرنا چاہتا ہوں, اس گھر کو توڑنا چاہتا ہوں, اس گھر کو مسمار کرنا چاہتا ہوں اور اپنے اس گھر کو جو میں نے یمن پہ بنایا ہے ساری دنیا کی توجہ اور ساری دنیا کی محبتوں کا مرکز اسے بنانا چاہتا ہوں. میں تمہارا خون نہیں بہانا چاہتا, میں تمہارا قتل و غارت نہیں چاہتا, میں کچھ نہیں جنگ نہیں چاہتا تمہارے ساتھ, میں تمہارے ساتھ کوئی مٹ بھیڑ نہیں چاہتا, کوئی جنگ نہیں چاہتا, مخاطمت نہیں ہے میری, تمہاری کوئی دشمنی ہے نہیں, تم راستے سے ہٹ جاؤ, میرا مقصد وحید اور ایک فقط واحد مقصد میرا اس گھر کو اس کعبے کو گرانا ہے. تم راستے سے ہٹ جاؤ اور میری تمہارے ساتھ کوئی جنگ نہیں. اب یہ پیغام لے کر وہ چل پڑا وہاں سے, اور چلتے چلتے جب وہ مکہ پہنچا مکیوں سے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے. انہوں نے بتایا کہ حضرت عبد المطلب ہمارے سردار ہیں. قریشی نے بتایا, مکہ کے رہنے والوں نے بتایا کہ حضرت عبد المطلب وہ ہمارے لیڈر ہیں, وہ ہمارے سردار ہیں. اور اس نے اب وہ شفا شرح قرآنی المواہب الدنیا کی یہ روایت ہے, اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85 پر یہ روایت ہے کہ ونادا جب وہ قاصد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا, ونادا الى وجه عبد المطلب, اور پہلی نظر جب اس کی حضرت عبد المطلب کے چہرے پر پڑی خاضع, تو اس کے اندر ایک عجیب قسم کی انکساری پیدا ہو گئی. وطل جاجا لسان ہو, اس کی زبان کے اندر درشراہٹ پیدا ہو گئی, صحیح گفتگو نہ کر سکا, زبان درشرا گئی. اور وہ خرا مغشیر آ گئی, اور ادھر یعنی زبان درخڑائی, ادھر دل کے اندر ایک عجیب قسم کی رقت تاری ہوئی, ادھر زبان درخڑائی, ادھر خاش آیا اور بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا. وہ خرا مغشیر آ گئی, بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا. فکان یقور و کما یقور سور و اندر سے گئی, اور اس کے منہ سے اس طرح کی آوازیں نکلنے لگی جس طرح بیل کو ذبح کیا جائے تو اس کے منہ سے آوازیں نکلتی ہیں, جس طرح بیل کو ذبح کرتے وقت اس کے منہ سے آوازیں نکلتی ہیں, اسی طرح اس ابرہ کے نمائندے ہناتا حمیری اس کے منہ سے اس طرح کی آوازیں نکلنا شروع ہو گئی. فلما افاقا خر ساجدا لعبد المطلب, جب اس کو افاقہ ہوا, جب اس کو ہوش میں آیا, تو اس نے یعنی سر جھکا کر حضرت عبد المطلب کو سجدہ کر دیا. خر ساجدا لعبد المطلب, عبد المطلب یہ اللہ پاک کی طرف سے ان کو ایسا بار روب بنایا گیا تھا, ایسی شخصیت دی گئی تھی, اتنے جاہ و جلال دیا گیا تھا, اتنا حسن و جمال دیا گیا تھا, اتنی عزت, اتنی تمغت اور اتنا وقار عطا کیا گیا تھا کہ جو دیکھتا تھا مبہوت ہو جاتا تھا. اور اس کی وجہ کیا تھی, وجہ ہم آگے چل کر کیسے کہ وہ ایکچوئل ریزن کیا تھی کہ جس کی بنا پر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاشرے کے اندر یہ مقام ملا, یہ عزت ملی, یہ حسن ملا, یہ جمال ملا, یہ وقار ملا, یہ شان ملی, یہ شوکت ملی, یہ دبدبہ, یہ روب اللہ پاک نے ان کی جھولی میں ڈال رکھا تھا. اب جب ہوش میں آیا تو وقار ساجدا لعبد المطلب, جب ہوش میں آیا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے سجدہ ریز ہو گیا, ان کو سجدہ کر دیا. وقال اشهد انك سجد قريش حقا, اور پکار اٹھا کہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اس قابل ہیں کہ عرب کی سرداری کا تاج ان کے سر پر سجایا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ,
آپ کے سوا کوئی بھی اس قابل نہیں عرب کے اندر, میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ آپ ہی اس قابل ہیں کہ عرب کی سرداری کا تاج آپ کے سر پر سجایا جائے.
سبحان اللہ,
اب اس نے پیغام دیا کہ ابرہا نے یہ کہا ہے, کئی طرح یعنی میں میرا مقصد صرف کعبہ کو گرانا ہے, صرف کعبہ کو گرانا اور میرا کوئی مقصد نہیں, میں آپ لوگوں کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا, میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی مقاتلہ نہیں چاہتا, کوئی مقاسمہ نہیں چاہتا, کوئی مناقشہ نہیں چاہتا, کوئی جھگڑا نہیں چاہتا, کوئی خون ریزی نہیں چاہتا, کوئی قتل و غارت نہیں چاہتا, دنگا فساد نہیں, بس یہ ہے کہ میرے راستے سے ہٹ جائیں, مجھے سیدھا کعبے جانے دیں, اور میں ہاتھی لے کر آ رہا ہوں, بڑے بڑے تناور قداور ہاتھی لے کر آ رہا ہوں, اور بس وہ ہاتھی آئیں گے. اور منصوبہ ہاتھی وہ ساتھ کیوں لے کے آیا تھا, جس کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے, الم تارا کئی ففانا رب کب یہ صحاب فیل, اے محبوب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیا کیا تیرے رب نے اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ, کیا کیسا کیا, کیا تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا عمل کیا, کیسا سلوک کیا, وہ جو ہاتھی تھے وہ ساتھ کیوں لایا تھا, وہ یہ احساس ہاتھی بھی تھے ساتھ, بڑی بڑی بوٹی زنجیریں بھی تھیں, اس کا ارادہ یہ تھا کہ یہ زنجیریں میں کعبے کے ساتھ باندھوں گا, کعبے کے ستونوں کے ساتھ باندھوں گا, اس عمارت کے ساتھ باندھوں گا, کعبے کے ساتھ باندھوں گا, اس کو کعبے کی دیواروں کے ساتھ باندھوں گا, اور پھر جو دوسری طرح سے زنجیریں ہاتھیوں کے ساتھ باندھوں گا, اور اچانک ہاتھیوں کو ہانک دیا جائے گا, اور ہاتھیوں میں اتنی طاقت قوت اور توانائی تو ہوتی ہے کہ جب 8, 10, 12, 14 ہاتھی مل کر جب آگے بڑھیں گے زنجیریں بدی ہوں گی تو کعبہ خود بخود نسبان ہو جائے گا. کعبہ لکھے یہ منصوبہ تھا اس کا, اور اس منصوبے کے لیے وہ 7 ہاتھی لے کے آیا تھا. تو کہا کہ اس کا یہ پیغام ہے کہ میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں اور آپ راستے سے ہٹ جائیں, میں نے صرف کعبے کو گرانا. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب تجھے اس نے پیغام دیا تو آپ نے سنایا کہ چل ایسا کرتے ہیں کہ ہم خود اسے جا کے بات کر لیتے ہیں.
اللہ
خود بات کر لیتی, 200 اونٹ آپ کے اس کے قبضے میں جا چکے تھے, 200 اونٹ آ کے اس کے قبضے میں جا چکے تھے. تو قاصد نے بھی کہا کہ بہتر ہے کہ آپ ابرا سے جا کے خود بات کر لیں. اب اس قاصد کے ہمراہ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ابرا کے پاس پہنچے اور اس ابرا کے پاس پہنچے. اب جب وہ پاس پہنچے تو ابن حشام کی روایت, ابن حشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 49 کی یہ روایت ہے کہ وکانا عبد المطلب اوسم الناس, حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور آپ کی پرسنالٹی کیسی تھی کہ عرب کے اندر لوگوں کے اندر کسی ذات کے اندر اتنا روب نہیں تھا جتنا روب اللہ پاک نے عبد المطلب کی شخصیت کو عطا دیا. جتنا روب آپ کو دیا تھا وہ اجبا لوہم, اور عرب کے اندر کوئی بھی اتنا خوبصورت نہیں تھا مکہ کے اندر عرب کے اندر کہ جتنے خوبصورت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور وہ اعظم لوہم, اور عرب کے اندر اتنی شان و شوکت والا اتنی عظمت والا کوئی اور نہیں تھا سوائے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور فلما رآہ ابرہ اجلہ, ادھر حضرت عبد المطلب تشریف لا رہے ہیں, ادھر وہ رعونت کا فیکر, ادھر وہ فرعون عزت کا فیکر, ابرہ اپنی مسند پر بیٹھا ہے بڑے غرور کے ساتھ, بڑے فخر کے ساتھ, بڑے تکبر کے ساتھ, تکبر کا پتلا اپنی مسند پر بیٹھا ہے. ادھر اللہ رب العزت کا بندہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ یعنی دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ چلتے چلتے ابرہا کے قریب آ رہے ہیں. ادھر ابرہا کی نگاہ اٹھی, ادھر حضرت عبد المطلب کی نگاہ اٹھی, دونوں کی آنکھیں چار ہوئی. تو ابن حشام کی روایت ہے کہ سلم آہ ابرہ تھا اچھا تحت ہوں, کہ جب نگاہیں چار ہوئی عبد المطلب اور ابرہا کی نگاہیں ملی تو ابرہا اچانک اپنی مسئلہ سے کھڑا ہو گیا, کھڑا ہو گیا, اور ترکیب تھی کہ جس نے اس کو کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا, کھڑا ہو گیا حتیٰ کہ اپنے مسند سے نیچے اترا اور اتر کر حضرت عبد المطلب کے پاس آ کر یعنی سراپا ادب بن کر, سراپا ادب بن کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا. بڑا متاثر ہوا کہ یہ شخصیت کیسی شخصیت میرے سامنے کھڑی ہے, اس کو عزت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے عزت دی, واجب نہ ہوں اس کی تکریم کی, یہاں تک کہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا. اب یہ بھی گوارا نہ تھا, چونکہ وہ بادشاہ تھا ایک من تھا, یہ بھی گوارا نہ تھا, یہ بھی گوارا نہ تھا کہ ان کو میں ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں, ساتھ اپنے مسند پر بٹھاؤں. ادھر وہ دل سے ہیبت زدہ بھی ہے, دل سے روکنے بھی ہے, دل سے یعنی ان کی عظمت کو بھی تسلیم کر رہا ہے, ادھر یہ بھی گوارا نہیں کر رہا کہ ان کو اپنے ساتھ تخت میں بٹھاؤں. تو اس نے کیا کیا کہ خود تخت سے نیچے اترا اور نیچے آ کر حضرت عبد المطلب کے ساتھ بیٹھ گیا, آپ کے ساتھ بیٹھ گیا, آپ گفتگو شروع ہوئی. کیونکہ ابرہا عربی زبان نہیں جانتا تھا تو بیچ میں ایک سپوکس مین ہوا, ایک ترجمان ہوا, اس نے وہ یعنی گفتگو جو ہے وہ ہوئی, اس کا ترجمہ کر کے ادھر ترجمہ کر کے ادھر وہ بات گفتگو پہنچائی. اب گفتگو کیا ہوئی, حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو, اس نے کہا کہ میرا یہ مقصد ہے کہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں, میرا مقصد فقط اور فقط کعبہ کو گرانا ہے کیونکہ میں نے یمن کے اندر ایک گھر بنایا ہے اور عرب کے لوگوں نے اس کی توہین کی ہے, اس کی حد تک کی ہے, تو سو میں اس گھر کا انتقام لینے کے لیے, بدلہ لینے کے لیے یہ کعبہ گرانا چاہتا ہوں اور آپ لوگ میرے راستے سے ہٹ جائیں. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک روایت یہ ہے سیرت حلبیہ کی روایت, علامہ امام برہان الدین الحلبی سیرت حلبیہ میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ جلوہ گر ہو رہے تھے, تشریف لا رہے تھے ابرہا کے قریب, تو پاس ہی قریب اس کے ہاتھی بھی تھے, اور ان ہاتھیوں نے جب حضرت عبد المطلب یہ عزت کی تمکنت کی اور وقار کی وجہ کیا تھی کہ آپ کی پیشانی کے اندر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی عزت کی وجہ یہ تھی. اور جب ہاتھیوں نے دیکھا حضرت عبد المطلب کو, تو سیرت حلبیہ میں ہے کہ ہاتھی وہ آپ کے آگے سجدہ ریز ہو گئے, ہاتھیوں نے سجدہ کر دیا اور ہاتھیوں نے فصیح زبان میں پکارا السلام علیکم یا رسول اللہ, حضور کے نور کو سلام کیا, حضرت عبد المطلب کو سلام کیا ہاتھیوں نے, اور ایسی زبان میں سلام کیا کہ مقامی لوگ بھی اس گفتگو کو سمجھ گئے. ہاتھیوں نے یعنی حضور کے نور کو سلام کہا, حضرت عبد المطلب کو سلام کہا اور سجدے میں گر گئے. ارے جانور بھی مقام مصطفیٰ کو پہچانتے ہیں, جو انسان ہو کر مقام مصطفیٰ نہ پہچان سکے وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا, وہ تو جانوروں سے بھی کمتر ہو گیا. تو جب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور گفتگو شروع ہوئی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں تم کیوں آئے ہو, اس نے کہا کہ یہ میرا مقصد ہے. آپ نے کہا تم ایسا کرو, اب اللہ نے پوچھا کہ آپ کے آنے کا مقصد آپ کا ارادہ کیا ہے آپ کیا چاہتے ہیں ابراہیم نے صحیح خیال کر لیا تھا یہی خیال کر لیا تھا سوچ لیا تھا کہ اگر یہ ہستی مجھے کہے گی کہ تم کعبہ پر حملہ نہ کرو تو میں یہیں سے پکڑ جاؤں اتنا روب میں آ گیا اگر یہ ہستی مجھے کہے گی کعبہ پر حملہ نہ کرو تو یہیں سے پکڑ جاؤں گا واپس کعبہ پر حملہ نہیں کروں گا پوچھا کہ آپ کے تشریف لانے کا مقصد کیا ہے آپ نے فرمایا کہ میرا مقصد یہ ہے میں اس لیے چل کر تمہارے پاس آیا ہوں کہ وہ جو 200 اونٹ میرے تمہارے قبضے میں ہیں بس میرے اونٹ واپس اب وہ حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہنے لگا کہ عبد المطلب آپ 200 اونٹ لینے آئے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرنے آئے بولا ہاں میرا کوئی اور مطالبہ نہیں کوئی دوسرا مطالبہ نہیں ہے میرا صرف ایک مطالبہ ہے کہ میرے 200 اونٹ تمہارے لشکری عمر پکڑ لیے ہیں بس وہ مجھے دے دو میں ان کا مطالبہ کرنے آیا ہوں انہیں لینے آیا ہوں کہنے لگا کہ عبد المطلب میرے دل میں آپ کی بڑی عزت تھی بڑا احترام تھا بڑا وقار تھا اور جو پہلی نظر میں وہ جو عزت میرے دل میں آپ کی پیدا ہوئی تھی اب وہ ختم ہوگی آپ کی اس بات سے وہ عزت ساری کے ساری ختم ہوگی آپ وہ ہے کہ جن کی عزت کعبے کی وجہ سے آپ وہ ہے کہ قریش نے آپ کو سردار بنا رکھا ہے اس لیے کہ آپ ان کے جان و مال کی حفاظت کریں اس لیے کہ آپ یعنی کعبے کی حفاظت کریں آپ کو قریش نے اپنا سردار بنا رکھا ہے اور آپ کو اپنے دین کی نہیں آپ کو اپنے کعبے کی نہیں ان کے جان و مال کی نہیں آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے اس عام موقع پر جب میں سارا کچھ یعنی تحقیق کرنے آیا ہوں سب کچھ ختم کرنے آیا ہوں آپ کو اپنی قوم کی فکر نہیں آپ کو اپنے دین کی فکر نہیں آپ کو اپنے کعبے کی فکر نہیں آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے آپ مسکرائے اور فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں مجھے اونٹوں کی اس لیے فکر پڑی ہوئی ہے کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں میں کعبے کا مالک ہوں میں کعبے کا مالک ہوں میں تو اونٹوں کا مالک ہوں تو جس کا میں مالک ہوں وہ مجھے دے دو اور جس کا رب مالک ہے وہ چاہ دے کعبے کا میں مالک نہیں ہوں وہ تو کوئی اور اس کا مالک کوئی اور ہے وہ جانے اس کا کام جانے اس کا گھر جانے میرا میں اونٹوں میں اونٹ میرے ہم تو میرے مجھے دے دو اور میں اس کی جو نا وہ میں ذمہ داری نہیں لیتا وہ گھر جانے یا گھر والا جانے گھر جانے یا اس کا مالک جانے میں تو اونٹوں کا مالک ہوں مجھے میرے اونٹ واپس کر دوں بارہ اس نے وہ 200 اونٹ واپس دے دیا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اونٹ لے کر 200 اونٹ لے کر مکہ تشریف لے آئے اب جب آپ مکہ آئے اور ساری صورتحال عرب کے قریش کو مکہ کے قریشیوں کو بتائے کہ یہ حملہ ہے وہ جڑبڑا ہے وہ آ رہا ہے حملہ آور ہونے کے لیے اور تم ایسا کرو کہ سارے جتنے بھی قریش ہو سب مکہ شہر خالی کر دو اور مکہ سے نکل کر پہاڑوں پر روپوش ہو جاؤ پہاڑوں پر چلے جاؤ سارے مکی جو تھے وہ نکل کر پہاڑوں پر روپوش ہو گئے اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرا کام یہ کیا کہ وہ جو 100-200 اونٹ تھے ان سے 100 اونٹ انہوں نے کعبے کے قریب لا کر ان پر نشان لگا کر اللہ رب العزت کے راستے میں قربانی کے لیے ان کو چھوڑ دیا قربانی کے لیے وقف کر دیا کہ اگر یعنی وہ کعبے پر حملہ کے لیے آتا ہے تو ظاہر ہے جب اونٹوں کو دیکھے گا پکڑے گا اونٹوں کو جب پکڑے گا چونکہ یہ رب کی راہ کے وقف کیے ہوئے اونٹ ہیں تو 100 اللہ پاک خود اس پر عذاب ہے اس لیے سے انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے سے انہوں نے وقف کر دی نشان لگا دیا اور کعبے کے قریب ان کو چھوڑ دیا کہ جب وہ آئے گا ان کو پکڑے گا حالات کے لیے کیونکہ یہ رب کے لیے قربانی کے لیے وقف ہوئے ہیں تو جب وہ ان کو ذبح کرے گا تو اللہ پاک خود اس پر عذاب نازل کرے گا ایک روایت میں 100 اونٹ آپ نے اللہ کی قربانی کے لیے اللہ رب العزت کے حضور قربانی کے لیے وقف کر دیے اب دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ جب مکہ شہر خالی ہو گیا لوگ پہاڑوں پر جا کر بس گئے تو پہاڑوں پر جا کر یعنی روپوش ہو گئے تو دوسرا کام یہ کیا کہ آپ کعبے میں آئے اور کعبے کی یعنی کعبے کا ہلکا پکڑ کر کعبے کی چوکھٹ پکڑ کر رو پڑے اور عرض کی کہ رب کائنات دنیا کا یہ دستور ہے دنیا کا یہ معاملہ ہے کہ جب بھی کسی کے گھر کو کوئی اذیت آنے لگتی ہے جب بھی کسی کا گھر خطرے میں ہوتا ہے تو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ جو ہے وہ بار دیتا تاکہ اس کا گھر محفوظ رہے اس کی عزت محفوظ رہے اس کی آبرو محفوظ رہے رب کائنات تیرے گھر کی آبرو خطرے میں ہے مولا اب تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما ہم کمزور ہیں وہ لشکر والا ہم اس کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے ہمارے پاس وہ ساز و سامان نہیں وہ سہارا نہیں رب کائنات تو ہی کرم کر کہ تیرا کعبہ صلیب پر غالب آ جا تیرا دین کیونکہ وہ عیسائی تھے حملہور ہو رہے تھے تیرا کعبہ صلیب پر غالب ہو جائے جب کے الفاظ تھے اور روتے 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 التجا کر رہے ہیں ادھر رو رہے ہیں ادھر اللہ کے حضور التجا کر رہے ہیں اب آگے زرقانی کی حد، زرقانی کی روایت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85 کی روایت، ادھر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، مولا اپنے گھر کو بچا، مولا اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور ادھر آپ کے پیشانی سے نور نکلا اور مشرق کا شعاع حاضر بیت الحرام میں طرف سراج، اور اس وہ نور نے کعبے کی دیواروں کو چمکا دیا. ادھر رو رہے، ادھر پیشانی میں وہ جو نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا وہ اچانک جگمگا اٹھا، اور کعبے کا ماحول، کعبے کے ارد گرد، کعبے کے در و دیوار اس نور محمد مصطفیٰ سے جگمگا اٹھے، ہر طرف ایک روشنی پھیل گئی، ہر طرف ایک اجالا پھیل گیا. یہ اس بات کی علامت تھی کہ عبد المطلب، ہاں ہاں دعا تم نے کر دی، مگر سن اس کعبے کی حفاظت کی ضمانت ہم خود ہی
مہیا
کر، یہ بات کی علامت تھی کہ تیری دعا قبول ہو گئی، ہم خود اس کے محافظ ہیں، ہم خود محافظ ہیں، ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کے نگران ہیں، اس کے نگہبان ہیں، اس کے محافظ، یہ ہمارا گھر ہے، اسے ہم نے بچانا ہے. بس آپ پھر خوش ہو گئے، مسکرا اٹھے، اور آپ پہاڑوں کی طرف نکل گئے. سنا کہ یا معاشر قریش، اعتراض والوں مبارک ہو، میری دعا قبول ہوئی، اللہ رب العزت نے اس گھر کو بچانے کی خالق کائنات نے ہم کو خوشخبری عطا کر. اب ادھر سے وہ چل پڑا، اور یہی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے کہ خصائص کے حوالے سے زرقانی نے، یہی عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا زرقانی کی، یہی جلد اول صفحہ 82 کی یہ روایت، کہ وکانا ان کی حیثیت شخصیت کیا تھی، وکانا عبد المطلب، وکانا عبد المطلب یفوہ من رائحت المسک الاذکر، کہ آپ کے جسم سے ہر وقت کستوری کی خوشبو آیا کرتی. سبحان
اللہ،
یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جسم سے قدرتی ہر وقت کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی. اور وکانا نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدیو فی خرتی ہی، اور آپ کی پیشانی میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا نور چمکا کرتا تھا. نور، حضور کا نور یہاں لاٹے مارا کرتا تھا، حضور کا نور لشکارے مارا کرتا تھا، چمکا کرتا تھا. وکانت قریشوں قصاب اصاب احکاط و شدید تاخود و بیدی عبد المطلب فتخرجو بہی الی جبل شفیعین، اور جب بھی عرب کے لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تھے، بھوک میں مبتلا ہو جاتے تھے، بارش نہ آتی، بارش کا سلسلہ بند ہو جاتا، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑتے اور ہاتھ پکڑ کر عبد المطلب کو جبل شبیر کی طرف لے جاتے، جبل شبیر پر لے جاتے، اور وہاں جا کر کیا کرتے، فَيَتَقَرَّبُونَ بِهِ إِلَى اللَّهِ وَيَسْأَلُونَهُ أَنْ يُزْكِيَهُمُ الْغَيْثَ فَكَانَ يُغِيثُهُمْ وَيُزْكِيهِمْ بِبَرَكَةِ نُورِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. عبد المطلب کا وہ کافر، وہ مشرک، وہ لوگ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیتے اور ہاتھ پکڑ کر کہتے کہ اے کائنات کے رب، یہ قحط ہو گئی ہے، اس عظیم ہستی کے وسیلے سے اس قحط کو دور کر. ادھر دعا کرتے وَيُسْقِيهِمْ، اللہ پاک ادھر بادلوں کو حکم فرماتا اور عرب پر برس جایا کرتا، بارش کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. اور آگے ہے کہ یہ سارا کچھ کیا تھا، یہ سارا کچھ فقط یہ تھا اس وجہ سے کہ برکات نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی پیشانی میں نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نور کی برکت تھی کہ نور کا وسیلہ یعنی عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں وہ مکہ کے لوگ پیش کیا، تو ان کی برکت سے پھر بارشیں بھی ہوتی تھی، ان کا خیر بھی ہو جاتا تھا، ان کی عبد المطلب کی برکت سے ان کو رزق ملتا تھا، ان کو پانی ملتا تھا، ان کو عزت ملتی تھی، جو مانگتے تھے آپ کا ہاتھ پکڑتے اور ہاتھ پکڑ کر دعا کرتے، مولا ان کے صدقے میں ہمیں یہ دے دے، اللہ پاک وہ عطا فرما دے. یہ آپ کی شخصیت اور آپ کے ساتھ. اب جب وہ چڑھ پڑا ہے، چڑھ پڑا ہے، اب رہا اگلا دن ہوا صبح سے، یعنی طلوع فجر ہوئی اور صبح کے بعد، یعنی جب صبح طلوع ہوگی، اس نے اپنے لشکر کو چلنے کا حکم دے دیا. اب چلتے چلتے جب مکہ سے مکہ شہر سے باہر دو فرسنگ کا فاصلہ رہ گیا، اب کیا ہوا، ادھر پہاڑوں پر مختلف قسم کی، یعنی قریش مختلف قسم کے پہاڑوں پر کھڑے، اس کا آنا تک رہے، ادھر ایک کوہ ہرا پر، ایک پہاڑ پر، کوہ ہرا پر حضرت عبد المطلب کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ عمر کھڑا ہے، آپ کے ساتھ مسعود چکی کھڑا ہے، اور لوگ کھڑے ہیں. اچانک وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابرہا قریب آتا ہوا محسوس ہوا، وقت گزرتا جا رہا ہے، وہ قریب آتا جا رہا ہے، بڑے اناؤ لشکر کے ساتھ، 7,000 کا لشکر، بڑے بڑے قادر ہاتھی ہیں. جب قریب آئے تو اچانک کسی نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑا اور کہا کہ حضرت آپ کچھ دیکھ رہے ہیں؟ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح آسمان کی طرف اٹھائی، فرمایا کہ ہاں میں تک رہا ہوں. اور وہ کیا دیکھ رہے تھے کہ اخالق کائنات نے
ایک عجیب قسم کے پرندوں کے غول کے غول اللہ پاک نے ان کی طرف ارسال کر دیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اب وہ جب پرندے آتے تو پہلے کیا کرتے, وہ پرندے آ کر پہلے کعبہ کا طواف کرتے,
سبحان اللہ,
کعبہ کا طواف کرتے اور طواف کر کے پھر اس لشکر کی طرف روانہ ہو جاتے. سبحان اللہ. آتے کعبہ کا طواف کرتے, طواف کر کے پھر اس لشکر کی طرف روانہ ہو جاتے. اور بارک کائنات نے ان پرندوں کے بارے میں سمایا علیہم طیر ابابیل, اور اللہ پاک نے ان کی جانب ابابیل کو بھیج دیا. جھنڈ کے جھنڈ. ابابیل کا معنی یہ ابابیل وہ جو پرندہ تھا, یہ پرندہ یہ ابابیل نہیں ہے جس کو ہم ابابیل کہتے ہیں, یہ نہیں ہے پرندہ, یہ نہیں ہے, بلکہ ماں واقعی فرماتے ہیں کہ وہ زرد رنگ کا پرندہ تھا. ان کے تو ابابیل وہ ہے نا جس کو ہم یعنی اپنے اس دور میں ابابیل کہتے ہیں کہ وہ ابابیل چھوٹا سا ایک پرندہ ہوتا ہے, وہ نہیں تھا. ابابیل ایک ایسا پرندہ تھا کہ جو جس کا رنگ زرد تھا, جس کا سر کالا تھا, جس کی چونچ سرخ تھی اور جس کے پنجے سرخ تھے, جس کی چونچ عام پرندوں کی طرح تھی. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا جس طرح کتے کے پاؤں ہوتے ہیں اس طرح سے اس کے پاؤں تھے, اور اس ان پاؤں کے اندر ہر پرندے نے چھوٹی چھوٹی مسور کے دانے کے برابر, ماس کے دانے کے برابر, مسور کے دانے کے برابر چھوٹی چھوٹی یعنی کنکری جو ہے وہ اٹھا رکھی تھی. تین کنکریاں ہر پرندے کے پاس تھیں. واسران ہی تیرن ابابیل, ایک کنکری چونچ میں اور دو کنکریاں یعنی دو پنجوں کے اندر انہوں نے وہ پکڑ رکھی تھی. آتے کعبہ کا تباہ کرتے کس جانب سے, سمندر کی جانب سے, جس جانب سمندر تھا اس جانب سے آ رہے. اور عرب کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے پرندے تھے کہ ہم نے اس سے پہلے اس طرح کے پرندے کبھی نہیں دیکھے, کبھی نہیں دیکھے. تو وہ کعبہ کا تباہ کرتے اور اتنی کثرت کے ساتھ تھے کہ یہاں تک یعنی اتنی کثرت کے ساتھ فضا میں ہوئے یہاں تک کہ یعنی اندھیرا سا تھوڑا تھوڑا اندھیرا سا محسوس ہونے لگے. اتنی کثرت کے ساتھ وہ پرندے فضا میں آئے اور آ کر یعنی اس پتھر کے اوپر آ کر وہ پرواز کرنے لگ گئے. اب روایات میں آتا ہے کہ ہر پتھر پر وہ پتھر کے جو جس پر لگنا تھا اس پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا,
سبحان اللہ,
اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا اس پتھر پر, جس پر وہ لگنا تھا پتھر اس پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا. اب کیا ہوا کہ وہ پرندے یعنی آئے اور انہوں نے اوپر سے پتھر مارنا شروع کر دیے. این آ کر جس پر پتھر پھینکنا تھا اس کے سر پر پرندہ کھڑا ہو جاتا اس طرح, اور کھڑا ہو کر وہ اس پتھر کو پھینک دیتا. اب جب پھینکتا تو چونکہ اس پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوتا تھا تو عین اس کے یہاں لگتا. وہ جو انہوں نے بڑے بڑے خود پہن رکھے تھے, بڑے بڑے انہوں نے جو ڈھالے پہن رکھی تھی, خود پہن رکھے تھے سر پر, یہاں لگتا, جسم کو چیرتا, جس سواری پر بیٹھا ہوتا تھا اس سواری کو چیرتا, زمین میں گرتا, یہاں تک کہ تخت سرا تک وہ پتھر وہ نیچے
جاتا.
زمین کی سب سے گہرائی جو ادنا, زمین کی جو سب سے زیادہ گہرائی تخت سرا, وہاں تک وہ پتھر جو ہے وہ نیچے چلا جاتا. ہر شخص اس پر نام لکھا ہے, وہ پتھر گرتا ہے یہاں لگتا ہے, لوہے کا خوف اس کو چیرتا ہے, جسم کو چیرتا ہے, جس سواری پر وہ شخص بیٹھا اس کو چیرتا ہے, زمین میں گرتا ہے, زمین کو چیر کر تخت سرا تک وہ پتھر نیچے گر جاتا تھا, نیچے سر جاتا تھا, داخل ہو جاتا تھا. اب جن لوگوں کو پتھر لگے وہی وہ مر گئے, رات ہو گئے, جل گئے, وہی وہ لوگ ختم ہو گئے, ان کا گوشت گل سڑ گیا, اور کچھ لوگ دور دراز علاقوں کی طرف پیچھے بھاگے. اب یہ جب ابابیل نہیں آئے تھے, ابھی نہیں آئے تھے, ابابیل سے پہلے وہ جو نفیل خسمی تھا, نفیل خسمی جس کی گرفتاری کا حکم بادشاہ نے کر رکھا تھا, اب جب چل رہے تو فتنہ کا فاصلہ رہ گیا. پھر روایت میں آتا ہے کہ وہ قریب آیا, وہ جو محمود ہاتھی تھا, محمود ہاتھی کے کان پکڑ کر اس کو کہا کہ وہ ہاتھی تجھے خبر ہے تجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے. تو فیض بن حبیب کہنے لگے وہ ہاتھی تجھے خبر ہے تجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے, تو جہاں جا رہا ہے وہاں اللہ کا گھر, اور تجھے اللہ کے گھر کو منہدم کرنے کے لیے, اس کو مسمار کرنے کے لیے, اس کو ڈھانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے, اور ہاتھی خبردار اللہ کی رضا کے لیے ایک قدم بھی آگے مت بڑھا. اب وہ ہاتھی اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا. اب وہ فیل بان جو تھے, دربان جو تھے, اس کو بڑی کوشش کی ہاتھی کو آگے بڑھائے, لیکن ایک انچ بھی ہاتھی آگے نہیں بڑھا. انہوں نے شام کی طرف اس کا رخ موڑا, شام کی طرف چل پڑا, یمن کی طرف رخ موڑا, یمن کی طرف چل پڑا, مشرق کی طرف رخ موڑا, مشرق کی طرف چل پڑا, لیکن جب کعبے کی طرف پھیرتے تھے تو وہ ہاتھی ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں بڑھتا تھا, ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھتا تھا, جہاں تک اس ہاتھی کو مار مار کر انہوں نے لہو لہان کر دیا کہ آگے چلو عجیب کی قسم کی آوازیں نکالتے, کبھی اس کی تعریف کرتے, کبھی اس کو گالیاں دیتے, کبھی اس کو مارتے, یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو گیا مگر ایک انچ بھی آگے نہ بڑھا, وہاں پر وہ کھڑا ہو گیا. اور یہ وہ یعنی گویا ایک قسم کی بدشگونی تھی, ابرہا اسی ہاتھی سے شگون لیا کرتا تھا، نیک یا برا شگون لیا کرتا تھا، اس کی سمجھ میں پھر بھی بات نہ آ سکی۔ اب اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا اور پتھر مار مار کر یعنی ان ظالموں کو خالق کائنات نے ختم فرما دیا۔ اب وہ جو ابرہا تھا وہ بھاگ نکلا، ابرہا کو یہاں، ابرہا کی موت یہاں نہیں ہوئی تھی، یہاں نہیں مرا تھا، اس کو وہ پتھر بھی نہیں لگا، بلکہ خالق کائنات نے اس کو عبرت بنا کر دوبارہ صنعاء یعنی یمن کی طرف بھیج دیا۔ اب وہ یمن کی طرف بھاگا اور یمن تک جاتے جاتے اس کے جسم پر کوڑ ہو چکا تھا، یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ یمن تک پہنچتے پہنچتے اس کے جسم سے گوشت جو ہے وہ گڑ گڑ کر سڑ گڑ کر جسم سے چھڑنا شروع ہو گیا، جڑنا شروع ہو گیا۔ صنعاء میں پہنچا، لوگوں نے دیکھا یہ معاملہ کیا ہے، لوگ اسے دیکھ دیکھ کر لوگ عبرتیں پکڑنے لگے۔ اللہ پاک نے اس کو عبرت کا نشان بنا کر صنعاء کی طرف بھجوا دیا، جو اس کا انتظار حکومت تھا صنعاء، وہاں وہ پہنچا، لوگوں نے اس کا اپنی آنکھوں سے اس کا حال دیکھا کہ گوشت گل گل کر سڑ سڑ کر اس کے جسم سے نیچے گر رہا، اور پھر وہ پرندہ جو اللہ پاک نے اس کے لیے مقرر کر رکھا تھا وہ صنعاء میں اچانک اس کے سر پر آیا، وہی پتھر پھینکا، وہاں صنعاء کے اندر پتھر مار کر اس کو ہلا کر ہلا کر دیا۔ ادھر اس کا وزیر پتلا سمی کی جو سب سے زیادہ گہرائی تھا تو سرا، وہاں تک وہ پتھر جو ہے وہ نیچے چلا جاتا تھا، ہر شخص اس پر نام لکھا ہے، وہ پتھر گرتا ہے یہاں لگتا ہے، لوہے کا خود اس کو چیرتا ہے، جسم کو چیرتا ہے، جس سواری پر وہ شخص بیٹھا اس کو چیرتا ہے، زمین پہ گرتا ہے، زمین کو چیر کر تخت سرا وہ پتھر نیچے گھس جاتا تھا، نیچے تھس جاتا تھا، داخل ہو جاتا تھا۔ اب جن لوگوں کو پتھر لگے وہی وہ مر گئے، راک ہو گئے، جل گئے، وہی وہ لوگ ختم ہو گئے، ان کا گوشت کل سڑ گیا، اور کچھ لوگ دور دراز علاقوں کی طرف پیچھے بھاگے۔ اب یہ جب ابابیل نہیں آئے تھے، ابھی ابابیل نہیں آئے تھے، تو ابابیلوں سے پہلے وہ جو مسائل خسم ہی تھا، مسائل خسم ہی جس کی گرفتاری کا حکم بادشاہ نے کر رکھا تھا، اب جب چل رہے دو فرسنگ کا فاصلہ رہ گیا تو روایات میں آتا ہے کہ وہ قریب آیا، وہ جو محمود ہاتھی تھا، محمود ہاتھی کے کان پکڑ کر اس کو کہا کہ وہ ہاتھی تجھے خبر ہے تجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ مسائل بن حبیب کہنے لگے کہ وہ ہاتھی تجھے خبر ہے تجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ تو جہاں جا رہا ہے وہاں اللہ کا گھر ہے، اور تجھے اللہ کے گھر کو منہدم کرنے کے لیے، اس کو مسمار کرنے کے لیے، اس کو ٹھاننے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، اور ہاتھی خبردار اللہ کی رضا کے لیے ایک قدم بھی آگے مت بڑھا۔ اب وہ ہاتھی اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا، اب وہ فیل بان جو تھے، دربان جو تھے، اس کو بڑی کوشش کی ہاتھی کو آگے بڑھائے، لیکن ایک انچ بھی ہاتھی آگے نہ بڑھا۔ انہوں نے شام کی طرف اس کا رخ موڑا، شام کی طرف چل پڑا، یمن کی طرف رخ موڑا، یمن کی طرف چل پڑا، مشرق کی طرف رخ موڑا، مشرق کی طرف چل پڑا، لیکن جب کعبے کی طرف پھیرتے تھے تو وہ ہاتھی ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں بڑھتا تھا، ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھتا تھا، جہاں تک اس ہاتھی کو مار مار کر انہوں نے لہو لہان کر دیا کہ آگے چلو آگے چلو، عجیب عجیب قسم کی آوازیں نکالتے، کبھی اس کی تعریف کرتے، کبھی اس کو گالیاں دیتے، کبھی اس کو مارتے، یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو گیا، مگر ایک انچ بھی آگے نہ بڑھا، وہاں پر وہ کھڑا ہو گیا۔ اور یہ وہ یعنی گویا ایک قسم کی بدشگونی تھی، ابرہا اسی ہاتھی سے شگون لیا کرتا تھا، نیک یا برا شگون لیا کرتا تھا، اس کی سمجھ میں پھر بھی بات نہ آ سکی۔ اب اللہ پاک نے پرندوں کو بھیجا اور پتھر مار مار کر یعنی ان ظالموں کو خالق کائنات نے ختم فرما دیا۔ اب وہ جو ابرہا تھا وہ بھاگ نکلا، ابرہا کو جہاں، ابرہا کی موت یہاں نہیں ہوئی، یہاں نہیں مرا تھا، اس کو وہ پتھر بھی نہیں لگا، بلکہ خالق کائنات نے اس کو عبرت بنا کر دوبارہ صنعاء یعنی یمن کی طرف بھیج دیا۔ اب وہ یمن کی طرف بھاگا اور یمن تک جاتے جاتے اس کے جسم پر کوڑ ہو چکا تھا، یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ یمن تک پہنچتے پہنچتے اس کے جسم سے گوشت جو ہے وہ گڑ گڑ کر سڑ سڑ کر جسم سے چھڑنا شروع ہو گیا، جھڑنا شروع ہو گیا۔ صنعاء میں پہنچا، لوگوں نے دیکھا یہ معاملہ کیا ہے، لوگ اسے دیکھ دیکھ کر لوگ عبرتیں پکڑنے لگے۔ اللہ پاک نے اس کو عبرت کا نشان بنا کر صنعاء کی طرف بھجوا دیا، جو اس کا انتظار حکومت تھا صنعاء، وہاں وہ پہنچا، لوگوں نے اس اپنی آنکھوں سے اس کا حال دیکھا کہ گوشت گل گل کر سڑ سڑ کر اس کے جسم سے نیچے گر رہا، اور پھر وہ پرندہ جو اللہ پاک نے اس کے لیے مقرر کر رکھا تھا وہ صنعاء میں اچانک اس کے سر پر آیا، وہی پتھر پھینکا، وہاں صنعاء کے اندر پتھر مار کر اس کو ہلا کر ہلا کر دیا۔ ادھر اس کا وزیر، اس کا وزیر ابو یعقوب، وہ حبشہ کے دربار میں پہنچا اور کہا کہ بادشاہ یہ معاملہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، اس طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے۔ تو اب جب وہ بادشاہ کو وہ کہانی سنا رہا تھا تو اچانک اس کی نگاہ اٹھی، دیکھا کہ وہی پرندہ اس کے سر پر منڈلا رہا ہے. کہا کہ بادشاہ حبشہ دیکھ اس طرح کے پرندے تھے جنہوں نے ہمیں مارا، جنہوں نے ہمارا کھانا خراب کیا. اچانک اس کی نگاہ اٹھائی تو اس نے اس کے نام کا پتھر پھینکا اور وہاں حبشہ کے دربار میں اس کو ہلاک کر دیا، اور جو لوگ ادھر ادھر ہو گئے ان کے جسموں سے کوڑ کوڑ میں مبتلا ہو گئے، حتیٰ کہ ان کے سارے یعنی جسم سے گوشت گل گل کر نیچے گر گیا. پھر پتھر لگے جو جہاں تھا اس کو پتھر لگا، گئی اس کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا. دو شخصوں کو اللہ پاک نے زندہ رکھا، دو شخصوں کو اللہ پاک نے زندہ رکھا، اور وہ مکہ کے اندر رہے اور عبرت بن کر رہے. اللہ پاک نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا، اس لیے زندہ رکھا. اللہ پاک اپنی عبرت دکھانے کے لیے نشانیاں زندہ رکھتا ہے تاکہ لوگ دیکھ کر عبرت پکڑتے رہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے ان دو شخصوں کو مکہ میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ وہ یعنی فارج میں، وہ فارج میں مبتلا تھے اور اللہ پاک نے ان کو اندھا کر دیا تھا. دو تھے وہ، دو تھے جو ہاتھی باندھ تھے، جو ابرا کا ہاتھی چلایا کرتے تھے، فیل بان جنہیں کہا جاتا ہے، ہاتھی باندھتے یہ وہ تھے. تو خالق کائنات نے ان کو اپاہج کر دیا، ان کو اندھا کر دیا، اور جب تک وہ زندہ رہے ساری زندگی مکہ کے راستوں میں بیٹھ کر بھیک مانگا کرتے تھے. لوگ آیا کرتے تھے، ان کو دیکھا کرتے تھے اور عبرت حاصل کیا کرتے تھے. تو یہ وہ، پھر جب سارے کے سارے ختم ہو گئے تو حضرت ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں آواز دی کہ مکہ والوں ٹھہرو، ابھی اپنی جگہ سے مت ہلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ممکن ہے یہ لوگ مکر کر رہے ہو. آپ سمجھ تو گئے تھے لیکن اس کے اندر ایک حکمت مقصود تھی. اب ٹھہرو، ابھی تم اپنی جگہ پر ٹھہرو، جا کر دیکھتا ہوں. آ کے دیکھا تو دیکھا کہ وہ سارے کے سارے ہلاک ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں. آپ نے ان کا یعنی سازو سامان ایک جگہ سمیٹا، اور وہ سازو سامان لوگوں کی یعنی بھلائی کے لیے، مصلحت عامہ کے لیے وہ ایک مقام پر اکٹھا کر لیا. یہاں تک کہ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایک کنواں، یعنی اتنا سونا ملا کہ ایک کنواں اس سونے سے بھر گیا تھا. اتنا کچھ وہ یعنی مال و سر جب وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، وہ سارا معاملہ جو ہے. اب تو مجھے رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی اور فرمایا کہ آؤ آ جاؤ، یہ ہلاک ہو چکے ہیں، تباہ ہو چکے. جب سارے آئے تھے کہ وہ سارے کے سارے اپنی جگہ سے وہ ختم ہو چکے ہیں، مر چکے. تو پھر اللہ پاک نے ان کا ذکر کرتے ہوئے شاہ فرمایا کہ علام طرح کے اقبال اور ربوں کے حساب فیل محبوب کے نے دیکھا کہ تیرے رب نے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے فیل والوں کے ساتھ کیا کیا علام یہ جان کہی تو ہم فی تدبیر، کیا ان کا یعنی بھاؤ تباہی میں نہ ڈالا. وہاں سارا دل تیرے نبابیر، اور اللہ پاک نے ان پر اپنے پرندوں کو بھیجا، ترمیم بھیجا رتن من سجیل، اور پھر وہ پرندے جو تھے ان کو پتھر مارتے تھے. فجا الحم قاص معقول، بس ان کو ایسا کر دیا کہ جیسے کھائی ہوئی کھیتی ہوتی ہے، جیسے کٹا ہوا چارہ ہوتا ہے، اس طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، جسم گل سڑ کر ان کے تباہ ہو گئے. جب کئی دن گزر گئے اور لاشوں کی بدبو پھیل گئی، لاشوں کی جب بدبو پھیلنے لگی تو قریش پریشان ہو گئے، یہ معاملہ کیا ہو. پھر حضرت ان کے لیے